بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة آل عمران نصارى کے رد میں ہے اور نجران کے عیسائیوں کے جوابات میں نازل ہوئی اور سورت کا موضوع ہے التوحید الخالص للہ وحدہ. یہی موضوع گزشتہ سورت کا بھی تھا العبادت المخلص للہ وحدہ, اور بالتفصیل رد یہود کا تھا. اور اس زمن میں رسالت معاب پر اشکالات اور اس کے مفصل جوابات, مجاہد اور عسکری کی تعلیم اور تربیت, اوصاف عشرہ, پانچ معتقدات اور پانچ عملیات سے ملک کے نظم و نسق کے لیے چار قواعد تھے. کتب علیکم القصاص فی القتلى, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, تقسیم مال قائد شریعہ سے ہو. کتب علیکم الصیام تحمل مشقت, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام, رشوت ستانی جیسی حرام کاری ملک میں نہ ہو. اور فروعی احکام السیاست المدنیہ کے لیے بالتفصیل بیان ہوئے. اور آل عمران میں شروع سے ہی اللہ کی وحدت اور فردت کا اعلان ہوا. الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. مضامین گزشتہ سورت کے ساتھ جوڑ دیے گئے. 83 اور 87 آیات تک نجرانی عیسائیوں کے سوالات کے جوابات میں نازل ہوئے, جیسے ابن عباس معتبر تفاسیر میں روایت کرتے ہیں. اس لیے روئے سخن بیشتر مقامات پر رد عیسائیت اور مسیحیت میں ہے. مسیحیت کے کچھ قواعد ہیں جو حقیقت میں شبہات ستہ ہے, ان کا رد بھی اس صورت میں بالتفصیل ہے. اور بعض مفید کتابیں جو امت کے اکابر نے لکھی ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے, حافظ ابن قیم نے, اور اخیر میں مولانا رحمت اللہ کی رانوی نے, اور اس زمن میں تفصیل کے ساتھ کام ہوا ہے. چنانچہ صورت میں یہ بھی تھا کہ مال بچا ہوا خرچ کرو, مال والدین کو دو, مال اقربا اعزاء یتاما مساکین کو دو. مال خرچ کرنے کے اوقات بھی متعدد ہیں اور تقاضے بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. رشتہ داروں میں سب سے بڑا نمبر والدین کا ہے. جب مال بچتا ہی ہے تو دین پر خرچ ہو جائے تو کام آئے گا. اس زمن میں ترقی کر کے ایک اعلی مقام کا بیان ہے, کیونکہ ایک اعلی عبادت حج کی یہاں تفصیل سے ہے, اور ایک اعلی طریقہ اہل کتاب کو اطاعت کا بتایا گیا ہے, اور ایک اعلی منصب امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سپرد کیا گیا ہے, اور ایک اعلی مقام امت کا رکھا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, امم میں اور کائنات میں تم بہترین لوگ ہو اور تمہارا فریضہ پیغام رسانی ہے, دوسروں کا بھلا ہے اور انہیں دنیا و آخرت کے مناکیر سے روکنا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے نیکی یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو. محبوب مال خرچ کرنا یہ آخری درجہ ہے. پہلے تو آپ کہیں گے کہ اپنوں کو دو، مزاج تو بن جائے کم از کم. بعض لوگ جو بخیل ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی بیوی پر بھی جائز اخراجات نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ آخر مال آپ کی ضرورت سے زیادہ بھی تو ہے، قل العفو. ایک آدمی کو پہلے دن سے آپ تیار نہیں کر سکیں گے، آپ اس کو بتدریج لے کے چلیں گے تو وہ بنے گا بھی اور بوجھ بھی محسوس نہیں کرے گا. تو دو مقام پہلے گزر چکے ہیں، تو تیسرا مقام سب سے اعلیٰ آیا کہ محبوب ترین چیز خرچ کرو. تو محبوب ترین چیز تو خود اپنی جان ہے. یجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جان کے بعد اپنی زندگی کے بعد مال و دولت، جس سے قوام حیات ہے، ان میں بھی جو بہت اعلیٰ ہو وہ خرچ کرو. تو اعلیٰ امم بعد الانبیاء ابو بکر صدیق نے سارا متاع لے کر کے آئے اور فرمایا میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کی محبت کافی. اور حضرت عمر فاروق آدھا لے کے آئے، اور عثمان نے جیش اسرا کی تمام ضروریات پوری فرمائی. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی پس اللہ اس کو جانتے. اللہ تعالی کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. وہ لوگوں نے وہ مثل بنائی ہے نا کہ السخی حبیب اللہ ولو کان کافرا، اور البخیل عدو اللہ ولو کان زائدا. یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، کسی کا مقولہ ہوگا کہ خرچ کرنے والا جتنے بھی گناہگار ہوگا آخرکار اللہ کی اس سے دوستی ہوتی ہے، اور بخل کرنے والا جتنے بھی عابد و زاہد ہوگا لیکن نتیجہ اس کا صفر ہوگا. اللہ اکبر. عام طور پر اہل علم اس سلسلے میں کم خرچ کرنے والے دیکھنے میں آتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے سرحدات مشترک ہیں، فرق کرنا مشکل ہے. مثلا ایک آدمی بہت بڑا سخی ہے، تو سخاوت اور اسراف فضول خرچ اس کے سرحدات شریک ہیں. جو قدر کریں گے وہ کہیں گے کہ بہت بڑا سخی ہے، جو بے قدری کریں گے وہ کہیں گے جی فضول خرچ ہے. اسی طرح کفایت اور بخل ان کے سرحدات شریک ہیں. کہ ایک آدمی گزارا کرتا ہے، دوسرا آدمی کہتے ہیں یہ بخل کرتا ہے، کیونکہ کفایت اور بخل کے سرحدات شریک ہیں. جیسے استغنا اور استکبار کے سرحدات شریک ہیں. ایک آدمی مستغنی ہے، انہیں خلق سے زیادہ واسطہ نہیں ہے، دوسرا سمجھتا ہے بڑا متکبر ہے جی. توبہ. اس کی وجہ یہ کہ اس کے سرحدات شریک ہیں، ان سرحدات کا فرق کرنا بظاہر دشوار ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جب اژدہا بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. حق تعالی نے کہا لا تخف ولا یخاف لدی المرسلون، میرے پیغمبر ڈرتے نہیں. خذھا سنعیدها سیرتها الاولی، آپ ہاتھ ڈالے وہی پرانی لاٹھی ہو جائے گی. المختزن ابو بکر ابن العربی نے لکھی، یہ 40 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے المختزن. ابو بکر ابن العربی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر نہیں تھا کہ سانپ بن گیا، اجدہا بن گیا، مجھے کاٹ دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرا کہ جادوگران فرعون نے جو کرتب لڑا وہ بھی لاٹھیوں سے اور رسیوں سے سحر بنا، وہ سانپ بنے، اجدہا بنے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ بھی لاٹھی سے اجدہا بننا ہے. تو جادوگروں کا جو جادو ہے، جو باطل ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ اجدہا اور سانپ. اور پیغمبر برحق کا جو معجزہ ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ سانپ اور اجدہا. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے کہ اہل مصر میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ یہ حق و باطل کا فرق کر لے. نہیں سمجھے بات؟ حضرت موسیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے کاٹ دے گا، کاٹنے اور ڈسنے سے بہت آگے بات نکل چکی ہے. حضرت موسیٰ کو خوف ہی ہوا، اللہ نے کہا انک انت الاعلی، ابھی میں فرق کرا کے رکھ دیتا ہوں، آپ بل مت خفگان کریں، انک انت الاعلی، آپ ہی جیتیں گے اور آپ اوپر رہیں گے. اہل مصر کو ایسا امتیاز دے دوں گا کہ وہ موسیٰ کا بینہ اور سہارا کا سحر و جادو دونوں کے درمیان فرق کر لیں گے. اس کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی اور آپ کو بات سمجھ میں آئے گی جب ایک عالم شیخ علوم اور کمالات سے آراستہ پیراستہ اور ایک عام آدمی جو صرف داڑھی والا ہے، دونوں ایک ترازو میں تولیں گے تو آپ کہیں گے اوہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ خدا یا میرا معجزہ بھی لاٹھی سے اجدہا بننا ہے اور ان کا بختوں نے بھی لاٹھی اور رسیوں سے اجدہا بنائے. جب حضرت موسیٰ کے اجدہا نے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، ان کے بنائے ہوئے اجدہاؤں کو ہڑپ کرنے لگا، ہڑپ کرنے لگا، سارے کھا گیا. اور جب حضرت موسیٰ نے ہاتھ ڈالا تو وہ بھئی پرانی لاٹھی ہاتھ آ گئی. اب یہ جو اپنے گھروں سے سینکڑوں ڈنڈے سوٹے اور رسیاں لے کے آئے، وہ کہاں گئے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آئے. تو یہ سمجھ گئے اہل مصر کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور آسمانی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے. اس فرق کرنے اور نہ کرنے سے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے تھے. تو ایک آدمی حد درجے سخی ہوگا اور جو اس کو چاہے گا نہیں اس کا بدخواہ، وہ کہے گا جی مصرف ہے، مبذر ہے، فضول خرچ ہے. ایک آدمی حد درجے کفایت شعار ہوگا، گزارا کرے گا اپنا، دوسرا کہے گا یہ بخیل ہے. ایک آدمی مستغنی و تبا ہوگا، اس کا بدخواہ کہے گا یہ بڑا متکبر ہے جی، ہاتھ نہیں ملاتا، کسی کو آنے نہیں دیتا. اس لیے کہ ان چیزوں کی سرحد آپس میں شریک ہے. مثلا فقیر کس کو کہتے ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سارے فقراء اور اللہ غنی ہے. فقیر اس معنی میں ہو کہ اسباب کی تاثیر پر قدرت نہیں ہے. زمینیں ہیں، فصلیں نہیں دے گی، سونا ہوگا مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گا، کارخانے ہوں گے اور نتیجہ صفر آئے گا، تجارت ہوگی اور لمحوں میں ٹپ ہو جائے گی. تو انتم الفقراء، تم محتاج ہو اور محتاج ہی رہو گے. واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ کے کارخانے، فیکٹریاں، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی ضرورت نہیں، اللہ طاقت اور اثر ڈالنے والا ہے. وہ چاہے تو تریاک بے اثر کر دے، اور وہ چاہے تو مٹی اور ریت میں آئے، سونف اور اجوائن میں صحت اور زندگی ڈالے. تو میں دور حدیث والوں کو کہتا ہوں کہ فقیر کے معنی ہے جس کے پاس اسباب مال نہ ہو، اور غنی کے معنی ہے جس کے پاس اسباب مال موجود ہو. مولوی کے پاس بہت لاکھوں روپے لیکن کہاں سے آئے، کون سا ذریعہ ہے کمانے کا، کسی نے احسان کر کے دیے ہوں گے، کسی نے گفٹ دیا ہوگا، کب تک گفٹ دے گا وہ. انتم الفقراء الى اللہ، اصلاً نسلاً تم فقراء ہو اور ہمیشہ محتاج رہو گے. واللہ هو الغنی، غنی صفت شان الہی کے لائق ہے جو مسبب الاسباب ہے. ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے کما لینے کی، یہاں تک کہ خرچ کرو وہ جو تم کو بہت محبوب ہے. اللہ ہو ماں باپ کو دو، رشتہ داروں کو دو، جو بچا ہوا ہے وہ دو، جب وہ مرحلے پورے ہو گئے تو یہاں فرمائے آلہ دے دو. وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فإن الله به علیم، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. کہتے ہیں کہ خرچ کرنے کا پھر جب نمبر آئے گا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دور تفسیر والوں کو، تمام لوگوں کو ایک ایک ہزار روپے دے دیے جائے. کھولا گوڑا گوڑا کوا خواگوش، یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، کہا جائے کہ اعلی قسم کا ان کو امتیازی افطار کرائے، اور بہت ہی عمدہ قسم کا پلاؤ اور کھانا رات کا تیار کرایا جائے. تو اب دیکھنا یہ کہ شرعن اور عرفن کس کام میں زیادہ فائدہ ہے. تو مسافرین ہیں، ان کے پاس نہ پکانے کا انتظام ہے اور نہ بازاروں میں جا کے پل فروٹ اور عمدہ قسم کا افطار تلاش کر سکتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء ایک مقام پر کہتے ہیں، کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے. اب جن لوگوں کو مال کا اقتدار حاصل ہے وہ گھر میں نہیں پکوا سکتے، ان کو بیوی فون پہ کہتی ہے کہ دیکھو کچھ پکائے نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کام کرنے والی بھی آج نہیں آئی ہے، لہذا فیکٹری سے آتے ہوئے، دفتر سے آتے ہوئے کسی جگہ سے روٹیاں بنوا لو، اور اچھا سالن اور بروسٹ اور جو بھی تم کھاؤ وہ لے آؤ. اب دیکھو خزانے اور بینک بیلنس کے انبار خانے بھرے ہیں لیکن روٹی پر قدرت نہیں، روٹی پر قدرت نہیں. اب میں اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ ایک جگہ میں مہمان ہوں، ایک آدمی آتا ہے مجھے کہتے ہیں 10,000 روپے لے لو میری طرف سے آپ کا کھانا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرے نے کہا کہ آپ نے جانا نہیں ہے، رات کو فلاں ہوٹل میں میں آپ کے لیے بار بھی ہو فلاں فلاں انتظام کروں گا. تو اعزاز یہ دوسرا ہے، پہلا اعزاز نہیں، وہ تو جان چھڑانا. یا ہمارے ایک ساتھی ہے، نام نہیں لیتا ہوں، ویسے سمجھ تو لے گا وہ، تو اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں نے اپنے مسلک کے تمام بزرگوں سے گزارش کی ہے رات کو عثمانیہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے. میں نے کہا میرا تو اپنا گھر موجود ہے اور میرے ہاں تو ہزاروں طلباء کھاتے ہیں, میں کیوں ریسٹورنٹ میں کھاؤں گا, میں تو اب طالب علم والی دال منگوا لوں گا, وہ لاکھ درجے بہتر ہے عثمانیہ ریسٹورنٹ سے. پتہ نہیں وہاں پکانے والے کا باپ معلوم ہے یا نہیں, اور یہاں پر بسم اللہ اور آیات اور دعاؤں اور نمازوں کے ساتھ کھانا پکتا ہے. تو اس نے کہا فلاں فلاں بڑے علماء انہوں نے قبول کیا ہے. میں نے کہا وہ آپ کی خاطرداری کے لیے, اور مجھ پر آپ کی خاطرداری نہیں ہے, میں تو مسائل کا محافظ ہوں, میں نہیں گیا. تو ایک مجلس میں اس نے شکایت کی کہ جو علماء آئے ہیں وہ سب آپ سے بڑے ہیں. میں نے کہا اس بات میں بڑے نہیں ہیں, اس میں چھوٹے ہیں, اور علوم میں بہت بڑے ہیں, آسمان ہے سب ہے سماوات. میں نے کہا ان کو پتا ہے کہ آپ کی تین بیویاں ہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے, ہے یا یہ تین بیویاں؟ میں نے کہا آپ جو ہوٹل میں بزرگوں کو لا رہے ہیں ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کہا لفظ بھی نہیں بول سکتا ہوں, گھر میں میرا آنا بند کر دے گی. کہا انہوں نے کہا تم کھانا کھا کے عثمانیہ ریسٹورنٹ سے ہمارے لیے بھی لے آنا. خالی گڑپا گڑپا پارے بات گڑ, اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے کہ بزرگ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کھانا پکانا ثواب ہے. علماء کہتے ہیں ایک دعوت میں 50 سنتیں زندہ ہوتی, 50 سنتیں ایک دعوت میں. جانور کٹتا ہے ذبح ہوتا ہے, باورچیوں کو ہدایات جاری ہوتی ہے, اور مہمان کے آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے, برتن کیسے سجائے جاتے ہیں. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وہ ایک عالم دین نے کہا نا کہ دعوت کی بہت قسمیں ہیں. کیا ایک گل دعوت ہے کہ میں آپ کو پیسے دے دیں اور آپ سے کہ جب چاہے آپ کے دیوان. میں نے کہا یہ گل دعوت نہیں ہے, یہ جمع و خرچ دعوت ہے, دعوت میں پیسوں کا کیا کام ہے. دوسرا یہ کہ کھانا آپ کے گھر بھیجے, اور تیسرا یہ کہ گاڑی لے آئے اور آپ اس طرح ایک ترتیب بنایا. میں نے کہا شریعت کے دلائل کے سامنے یہ صفر دعوت ہے, وہ آپ کو لے کے جائے گا, آپ بزرگ ہستی ہے, آپ عالم دین ہے, وارث الانبیاء ہے, ان کے گھر خیر و برکت کے قدم رکھیں گے, دعائیں ہوگی, ان تمام چیزوں سے اس غریب کو محروم کر رہے ہیں. بعض مسائل کی طرف اہل علم متوجہ نہیں ہے. اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے یعنی کچھ بھی ہو, فإن الله به عليم, بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ, وہ غریب اور مسکینوں کی دعوت قبول کرتے تھے, فرماتے تھے اس میں خاص لذت ہے. بعض علماء کرام فرماتے تھے کہ قدر بچنا چاہیے کہ یہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل, تمام جائز کھانے حلال تھے اسرائیلیوں کے لیے. الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی, مگر وہ جس کو حرام کیا تھا اسرائیل پیغمبر نے اپنے اوپر. من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ توریت نازل ہو جاتی. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, ان کو عرق النساء ہو گیا تھا, ایک بیماری ہے جسم میں ایک رگ پیدا ہوتی ہے اور اس میں درد ہو جاتا ہے. اور اس رگ سے ایک قسم کا کیڑا بنتا ہے، خاص قسم کے آپریشن ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ علاج کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ گوشت کی کثرت سے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں گوشت، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ چھوڑ دوں. کسی حلال کو حرام کرنا جائز نہیں. حلال شرعاً حلال ہو، حرام شرعاً حرام. طبعاً علاج کے طور پر حکیم حاذق یا ڈاکٹر خیر خواہ مریض کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا ہے، آپ نے مرچ سے بچنا ہے. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو شاید یہ مشاورت دی گئی تھی کہ یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنے کا دودھ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، کچھ مدت کے لیے اس کو روک لے. بعد میں بنی اسرائیل نے مستقل مذہبی حرام سمجھا، غلط فہمی کی وجہ سے. تمام حلال کھانے حلال تھے اسرائیلیوں کے لیے، مگر وہ جس کو حرام سمجھا تھا حضرت یعقوب نے اپنے لیے، امت کو نہیں کہا تھا، اب خود پرہیز کرتے تھے. ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحنان سے، وہ بالکل مرغی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے. نہ جانے کہ طبعاً کیا چیز ایسی لاحق تھی، لیکن دسترخوان پر مرغی بچھی ہوتی تھی، بروسٹ ہوتا تھا، اور سالن ہے ہی وہی ہے جس میں مرغی کی بوٹیاں نظر آئے، پتلا شوربہ ہو اور کم عمر مرغا ہو یا مرغی، قریب الشباب، اور پتلی روٹیاں ہوں توے کی، اور آپ شوق سے اس کے سامنے بیٹھے ہو، بشرطی کہ آپ کو اچھے برے کا پتہ چلتا ہو. یہ سب سے اعلی طعام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے ناشتے میں بخاری شریف کے اندر مرغی کا سالن کھانا ثابت. ابو موسیٰ اشعری اس موقع پہ آئے تھے. لحمن طریہ، مچھلی اعلی خوراک ہے، بشرطے کی قیمتی مچھلی ہو یا سفید پاپلیٹ ہو یا عمدہ قسم کی راہو ہو یا پلوا ہو. مختلف ملکوں میں، مختلف عربستان، جدے میں ایک مچھلی ابراہیم کہلاتی ہے، وہ بھی پاپلیٹ سے زیادہ مہنگی. ہر مچھلی کھانے کی نہیں ہے، بعض مچھلیاں ہیں نام اس کا مچھلی ہے لیکن حقیقت میں کیڑا ہے. کوئی بہت ہی زیادہ پٹو ہوگا تو وہ کھاتا ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے. یا ایک بنگالی استاد تھا، وہ اثر کے وقت طالب علموں کو ساتھ کر کے سامنے ندی میں جاتا تھا اور چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے پکڑتا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مچھلی ہے جی. میں نے کہا یہ مچھلی نہیں ہے، مینڈک ہے. نہیں نہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم بنگالی کھاتے ہیں نا. میں نے کہا کھاتے تو وہ لیکن جانتے کچھ نہیں. میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا یہ آج جو لائے ہو یہ مجھے دے دو. میں نے وہ ٹین میں ڈالے، اس میں پانی چھوڑا اور کچھ صابن اور کچھ آٹا اس میں گرایا اور قاری محی الدین کے کمرے کے سامنے رکھوایا. میں نے کہا خیال کرنا، جب پانچ دن گزر گئے وہ مینڈک بن گئے، تو مینڈک کے بچے تھے. میں نے کہا آؤ مولوی ابراہیم صاحب، آپ کا راشن تیار ہے. او ہو، یہ تو کوئی اور چیز ہے، میں نے کہا یہ وہی چیز ہے جو آپ 6 سال سے کھا رہا ہے. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا جواہر الاخلاطی میں لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مچھلی کھانا حرام ناجائز ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو مینڈک کے بچے اور مچھلی کے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، جب بڑھنے لگتے ہیں تو فرق ہو جاتا ہے. السمک الصغار حرام، جواہر الاخلاطی. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل ولا نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ. توریت سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آئے، توریت تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. قل فاتو بالتورات، آپ فرمائیے لے آئیے توریت. فتلوہا، پڑھو اس میں. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. توریت میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک عذر کی وجہ سے اس کا کھانا چھوڑ دیا تھا. معلوم ہوا کہ توریت جو محرف ہے اور منسوخ ہے تو من کل الوجو نہیں ہوتا، کچھ قیمتی مقامات تبدیل ہو گئے تھے. یحرفون الکلمہ موادعہ. اس لیے پیغمبر اسلام پر جو وحی آئی اس میں فاتو بالتورات فتلوا، تورات لاؤ اور پڑھو اسے. معلوم ہوا کہ توریت کے کچھ حصے قابل تلاوت تھے اور قابل لحاظ تھے. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ زید الکوسری کے مقالات معارض ہے. شیخ زید الکوسری کی تحقیق یہ ہے کہ موجودہ دور میں جتنے توریت، زبور، انجیل کے نسخے ہیں ناقابل استعمال ہے، اور عہد اقدس میں آپ کا معجزہ تھا کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے تھی وہ ان کتابوں میں محفوظ تھی. ابن تیمیہ نے اس کے برخلاف لکھا ہے فمن افترى على الله الكذب، بس جو کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہوں گے. اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال و حرام سمجھنا. قل صدق اللہ، آپ فرماؤ سچ کہا ہے اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکتا، وہ جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکتوں والا ہے، وہدن، اور ہدایت کا گنجینہ ہے، للعالمین، کائنات کے لیے. استاد محترم محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری سے سنا ہے ختم نبوت کی کامیابی کے دن کہ ان کے استاد اور شیخ امام العصر مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ 2 عقیدے ایسے ہیں جب تک یہ محفوظ ہوں گے اسلام محفوظ ہوگا، ایک ختم نبوت کہ ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی، نئی شریعت، نئی کتاب، نئے صحیفہ نہیں آئے، اور دوسرا کعبے کا تقدس اور احترام. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا ہے وہ مکہ ہے، جہاں کعبہ شریف ہے. کعب پہلا بلبلہ خلق کے وقت اٹھا ہے، اور یہی کائنات کے لیے ہدایت کا نقطہ ہے. فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح. مقام ابراہیم، خاص کر مقام ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ پتھر خود اوپر اٹھتا تھا، اور آپ دیوار لگاتے تھے، کعبہ شریف بنا رہے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو گارا اور اینٹ جیسے پتھر. جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی وہ پتھر نیچے آ کے رہ گیا. حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس مقام ابراہیم کو قدر فاصلے پہ لے گئے بغیر تشبیہ کے, جیسے یہ محراب ہے یہ کعبہ سمجھے, اور یہ جو پلر ہے برانڈے کا اتنا دور حضرت عمر نے مقام ابراہیم کا پتھر اٹھا کے وہاں رکھ لیا اور فرمایا طواف کرنے والوں کی جگہ کھول رہا ہوں, بیچ میں پتھر پڑا ہوگا طواف کیسے ہوگا. وہاں لوگ دیکھتے ہیں چاروں طرف زبردست شیشے لگائے, پولیس بھی کھڑی رہتی ہے, چوما چاٹھی نہ ہو, شرک و بدعت نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کا نشان بالکل واضح, یہ مقام ابراہیم ہے. طواف جب ہو جاتا ہے ہر طواف کے اختتام پر دو رکعت پڑھنا واجب ہے لیکن حکم نفل میں ہے, اس لیے اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جاتی. حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر دونوں نے فجر کے بعد طواف کیا تو عبداللہ ابن عمر وہی پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے کان سے پکڑا اور گھسیٹ لے کہا ادھر آ جاؤ, ابھی نہیں پڑھیں گے, ابھی ٹائم نہیں ہے نفلوں کا. دن جب چڑھ گیا اور واپس آئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب وہ دو رکعت پڑھتے ہیں. حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ عمر بھی ان اوقات میں نوافل کے قائل نہیں تھے, اور مذہب ابو حنیفہ کا وہی ہے جو عمر کا مذہب ہے. وللہ الحمد اول و آخر. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہوا وہ امن سے رہے گا. کعبہ معلا میں, حرم شریف میں جو داخل ہوا, اللہ اس کو دنیا کے غموں سے, مصیبتوں سے, شدائد سے پرامن کر دے گا. اخلاص و ایمان کے ساتھ جو وہاں آئے جائے اللہ اس کو جہنم سے بھی پرامن کر دے گا. میدان حشر کے شدائد اور مصائب سے بھی چوٹ جائے گا. لیکن ائمہ کا اس پر بحث ہے کہ باہر کا آدمی اگر اندر گھس گیا اور وہ مطلوب ہے حکومت کو تو پکڑا جائے گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے کہ نہیں پکڑ سکتے. من دخلہ کان آمنا, اس کو مجبور کیا جائے کہ کھانے کے بہانے, کپڑے بدلنے کے بہانے باہر چلا جائے مسجد حرام سے اور وہاں پکڑ لے. 1983 میں پہلی حاضری تھی اور پنجاب ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھے تھے ہم. ایک بنگالی سامنے کرسی پر اچانک دیکھا میں نے کہ وہ میزوں کے نیچے نیچے چلا گیا اور بھاگا, اور چاروں طرف گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں اور کروں وہ حرم کی طرف دوڑا اور یہ ساری ایجنسیاں پیچھے لگ گئی. جب حرم پہنچا اس کو یقین ہو رہا تھا کہ پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو آگے گرایا اور کعبے کا دروازہ پکڑا, اور اندر والی پولیس, پیر والی پولیس پر گرم ہو گئی کہ اس نے کعبہ شریف مسجد حرام میں پناہ لی اور آپ پکڑ رہے ہیں. باہر والوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا. اصل میں بنگلہ دیش حکومت کو درکار تھا وہ, اور وہ وہاں رہتا تھا تو کوئی شخص پکڑ نہیں سکتا تھا. یہ ایک کوشش کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی. وہ اتنا تیز دوڑا تھا کہ جب اندر چلا گیا تو کافی دیر پڑا رہا, اور وہاں کی پولیس جو اندر والی ہے وہ ان کو پانی زمزم پلا رہی تھی, اور اس کو دیکھ کے کہہ رہے شجاع ماشاءاللہ شجاع بہادر ہے بھاگتا ہوا ہے جان چھڑائی. اندر والے جو پولیس ہے وہ اندر کے آداب بجا لاتے, وہ باہر والوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے, اور باہر والے پولیس کو حکم تک کسی طرح اس کو پکڑ کے روانہ کر دے بنگلہ دیش. من دخلہ کان آمنا, جو وہاں داخل ہوا وہ ہمیشہ امن سے ہو. اللہ اکبر. ہزاروں علماء ملکوں کے آباد ہیں, بخارا کے اور سمرقند کے اور افغانستان کے اور ہندوستان کے اور پاکستان, چپے چپے علماء دین وہاں آباد ہیں. فہد ابن عبدالعزیز خادم الحرمین الشریفین کو شکایت کی گئی تھی کہ ہزاروں آدمی یہاں آباد ہیں. فہد بہت اچھا عالم تھا, سیاہ جوہری پر اس کا مقدم آیا, آپ دیکھ تو رہے حاشیہ ہے, اور لکھا ہے کہ سلطنت کے امور نے نکمہ کر لیا ورنہ مجھے بہترین لکھنا آتا ہے. حضرت مفتی محمود نے بھی ایک دن حضرت بنوری کو کہا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. سیاست نے کام سے نکال دیا, ورنہ فرمایا وہ کون سا علم و فضل تھا جس میں مجھے مہارت نہ ہو. تو فہد نے پوچھا یہ لوگ کرتے کیا ہے, کہا بس حرم میں نمازیں پڑھتے ہو. کہا کھاتے کہاں سے, کہ ان کے جاننے والے ہوتے وہ کھانا دیتے, یا کوئی خیر خیرات دے تو اس سے گزارا کرتے. جب تمام تفصیل فہد نے پوچھی تو فہد کا دل بھرایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. اس نے کہا اصل زہاد حرم اور عباد تو یہ لوگ ہیں جو خاص اللہ کی محبت میں یہاں ٹھہرے ہیں. تم مجھ سے کہتے ہو کہ ان کو سفر کرنے کا حکم دے دو. بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ 10,000 مکانات بنوائے جائے شاہی خرچے پر, اور ان لوگوں کو گھر بانٹے جائے, اور 1,000 ریال ہر مہینے شاہی خزانے سے ان کو ملتا رہے, اور ان کو کچھ نہ کہا جائے. ہمارے امیر علی قریشی جو تھے ان کو بھی اس میں سے کمرہ ملا تھا, حشمت علی کو بھی ملا تھا, کافی لوگوں کو ملا تھا. بادشاہوں میں بہت انسانیت ہے, بہت تہذیب ہے. چنانچہ چند سال پہلے یہ جو بڑی داڑیوں والے اور ٹانگیں کھلی رکھنے والے اور یہ ٹاپا چیرو, یہ چیتا نما جو شکلیں بنائی ہے, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے لوگ ہیں ریالات بٹورنے کے لیے, تو ان کا اثر رسوخ بڑھ گیا تھا. اس وقت امارت اسلامیہ افغانستان بھی بحال تھی, اور وہاں کے علماء کی بڑی آؤبگت تھی حرمین میں. انہوں نے مراکش اور ترکیہ کو ساتھ ملایا اور بادشاہ کو شکایت کی کہ ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ امام اعظم تمام اماموں کے بڑے ہیں اور ہماری فقہ تمام علماء کے ہاں مسلم ہے, مگر ان کا سلوک ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اس میں مولانا اسعد مدنی کا بہت بڑا کردار تھا. اس نے ہندوستان میں علماء کو 1 سال پہلے نوٹس بھیجا کہ تم امام ابو حنیفہ کے ہر متنازع مسئلے پر انتہائی محقق مقالہ لکھو, مقررہ تاریخوں پر سفیر کو بلایا, اس کی صدارت رکھی, اور سٹیج پر حنفی عالم تقریر کرتا تھا اور اسی وقت اس کی عربی بنتی تھی اور پھر سفیر کے آگے مقالہ رکھتے تھے. دو تین دن تک سفیر مہمان تھا, اس نے دیکھا, چنانچہ وہاں سے روانہ ہوا, سیدھا ریاض گیا اور فہد ابن عبدالعزیز کو کہا کہ احناف کو بہت تکلیف ہے, یا کچھ غلط لوگ آباد ہونے لگے حرمین میں. فہد ابن عبدالعزیز نے علماء احناف سے پوچھا کہ میں کیا کروں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے, تو فیصلہ یہ ہوا کہ تمام یونیورسٹیوں میں یوم امام اعظم ابو حنیفہ رکھا جائے اور ائمہ جمعہ کو خطبوں میں اور اساتذہ کلاسوں میں یونیورسٹیوں اسکولوں کالجوں تمام اداروں میں امام ابو حنیفہ کے مذہب فقہ ان کی ترجیح ان کے فضائل مناقب وہ منایا جائے, چنانچہ پورا دن منایا گیا. اللہ اکبر و کبیر. ومن دخلہ کان آمنا, جو یہاں داخل ہوگا وہ امن سے ہوگا. علماء اس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے وہاں پہنچتے. فقہا نے لکھا ہے اگر ایک شخص کو کہا گیا کہ کعبے کے ایک دروازے سے آپ داخل ہوں گے اور سامنے والے دروازے سے نکلیں گے, بس اتنا ٹائم ہے, زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو انکار نہ کریں, مغفرت کے لیے اتنی حاضری بھی کافی ہو جائے. اس دروازے سے جو داخل ہوا اور اس دروازے سے نکلا, اس درمیان میں جو اس نے کعبے پر نظر ڈالی, محبت کی, دعائیں مانگی, بخشش مانگی, انشاءاللہ قبولیت ہو جائے. اور مکہ اور مدینے میں دن بڑھ جانا سعادت کی علامت ہے. 15 دن کے لیے گئے تو 20 دن ہو گئے, 20 دن کے لیے جانا ہوا 22 ہو گئے, خوش ہونا چاہیے. مہمان سے جب میزبان خوش ہو تو کہتے آج نہیں جانے دوں گا, کل جاؤ گے. حضرت مولانا الیاس صاحب امیر اور بانی تبلیغ اور ڈاکٹر عبدالحی مولانا علی میاں کے والد تھے, ان کے درمیان بہت گہری دوستی تھی. مولانا الیاس صاحب نے مزار العلوم سہارنپور سے دورہ حدیث پڑھا, لیکن ڈاکٹر عبدالحی نے ان کو کہا کہ شیخ الہین سے پڑھنا شرط ہے, تو مولانا الیاس صاحب نے دوبارہ حضرت شیخ الہین سے دور حدیث کے لیے داخلہ لیا. تو محبت اتنی تھی کہ ڈاکٹر عبدالحی دوبارہ شریک ہوئے, مولانا الیاس سے کہا آپ کے ساتھ میں بھی پڑھوں گا, دونوں پڑھ رہے تھے. مولانا کو جب اللہ تعالی نے تبلیغی کام میں لگایا تو ایک مگن تھے وہ, ایک انہماک تھا, ایک جنونی کیفیت تھی, ایک جوش عمل کا دریا موجزن تھا. تو سید عبدالحی ملنے چلے گئے اور مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ہفتہ 10 دن ٹھہرے نظام الدین بستی میں. تو جب ڈاکٹر عبدالحی, یہ علی میاں کے والد تھے, واپس جانے لگے تو مولانا الیاس صاحب پھوٹ پھوٹ کے روئے اور انہوں نے اشعار پڑھے کہ ابھی میری آنکھ کے سیر نہیں ہوئی اور آپ روانہ ہو گئے. تو ڈاکٹر عبدالحی نے کہا آپ کام سے نکلے ہیں, آپ ہمیشہ جماعتوں میں جاتے ہیں, جب سے میں آئے ہوں یہی ٹھہرے ہو, میں تو اس وجہ سے جا رہا ہوں. تو ڈاکٹر عبدالحی نے دوبارہ بستر کھولا, وہی ڈالا ہو, ایک مہینہ مزید قیام کیا. درزار شم لے ونیا اور پدیدن موڑ سے کم اخبیا درواڑا ہو. ایک عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ دیدار سے سیر ہوئے یا دوبارہ اپنا چہرہ پیش کرو, تو درزار شم لے ونیا اور پدیدن موڑ سے او کا مخ بیا درواڑا ہو. ایک مہینہ 40 دن تک مورنا ڈاکٹر عبدالحی نے مورنا الیاس کے لیے وہاں قیام کیا. ایسی گہری دوستی تھی. ومن دخلہ کان آمنا. ایڑی چوٹی کا زور لگتا ہے اور لوگ وہاں پیش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن شریف کے درس کا جب آغاز ہوا, ابھی آپ کا ادھر شروع ہوا نا, تو مجھ سے ٹیلی فون پر کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس سال تفسیری عمرہ نہیں کیا. ایک عمرہ تفسیر سے پہلے ہوتا ہے مختصر سا. میں نے کہا یار تھکاوٹ بھی بہت ہے اور میں ابھی 21 دن گزار کے آیا ہوں. کہتا اب کیا ہوگا. میں نے کہا اب تو عید تک فراغت نہیں ہے, 23 تک ان کا سبق ہے, 24 کو امتحان ہے, 25 کو انعام و اکرام ہے, اور پھر میرا اعتکاف ہے, عید کی نماز بھی پڑھانی ہوتی سامنے متصل میدان میں. تو اس نے کہا عید بعد آپ کا ویزا لگا کے دیتا ہوں. بما دوست ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا یہ بہتر ہے یا حج کا ویزا لگوا دوں. میں نے کہا دونوں بہتر ہے. عید الفطر کے بعد 15-20 دن تک اسباق نہیں ہوتے, داخلے ہوتے ہیں, میری ضرورت اس میں نہیں ہوتی. تو میں نے کہا 10 دن یہ گزار کے تسلی ہو جائے گی, اور پھر جب ذوالحجہ آ جائے گا تو آخری فلائٹوں میں اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں, اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشق ہوگا. اللہ تعالیٰ آسان فرما. وللہ علی اللہ سے, اور اللہ کا لوگوں پر حق ہے, حج البیت کے حج کرے بیت اللہ کا. حج جیسے مکہ و بکہ, حج حجہ حجہ دونوں لغات ہیں. من استطاع الیہ سبیلا, جو طاقت رکھے وہاں تک جانے کی, آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کرے. جو لوگ کفالت میں ہیں ان کا نان نفقہ بھی ہو, اگر خاتون ہے تو محرم بھی ساتھ ہو. اگر محرم خرچہ نہیں کر سکتا ہے تو خاتون کرے گی اس کے لیے. محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ومن کفرا, اور جو کوئی کفر کرے, فإن اللہ غنی عنی العالمین, بس بے شک اللہ بے پرواہ ہے کائنات سے. اللہ کو کیا ضرورت ہے. 7 خاندانوں نے 700 سال ہندوستان پر حکومت کی, 700 سال تک. ان تمام بادشاہوں میں سے بشمول اورنگزیب عالمگیر نے کعبہ حرم دیکھا ہی نہیں, نہیں جا سکتا, حالات ایسے تھے. اللہ کو کیا ضرور. من کفر فإن اللہ غنی عنی العالمین. حالانکہ وہاں کی چٹائیاں ہندوستان سے جاتی تھی. دونوں حرمین میں دیو کے اندر گائے کا گھی جلتا تھا اور وہ اورنگزیب بیچتا تھا, شپ بر بر کے بیچتا تھا. آئی تو لیکن حج نہیں کر سکے. توبہ. حج کے لیے توکل چاہیے. میں ہر سال داخلہ کی کوشش کرتا تھا, پیسے پورے نہیں ہوتے تھے. ایک سال میں نے تمام پیسے طلبا میں بانٹ دیے, اسی سال میرا حج منظوری ہو گیا. اسباب غیر مؤثر ہیں, مسبب کی عنایات اور مہربانی چاہیے. اور 83, 84, 85 نہیں جا سکا. 86 میں عمرے کے لیے گیا, 87 کو پھر گیا, 88 میں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی نہیں جا سکا، 89 جانے لگا، اپنے 90, 91, 92, 93, 94, 95 سب حج کے سال ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی سال خطا نہیں ہوا. قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائیے او کتابیو، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو خدائی فیصلوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ حاضر ناظر ہے جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ فرمائیے کتابیو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجبیری نے العرفان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں سبیل اللہ سے مراد قرآن ہے، وہ قرآن مجید سے بہت روکتے تھے. اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ طلبہ کو منع کر دیں گے وہاں مت جاؤ، تمہیں جنگ و جدال سکھائیں گے اور تمہیں اختلافی مسائل سکھائیں گے. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی، آپ نے تو اس کو پڑھا کے پتہ بھی نہیں چل رہی ہے کہ وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. یہاں آ کر کے اس کو اپنے مذہب کا پتہ چلتا ہے، یہاں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون. من آمنا، جو کوئی ایمان لایا، تبغونہا اے وجہ، تم ڈھونڈتے ہو ان میں کجی، وانتم شہداء اور ہو تم گواہ، وما اللہ بغافل اما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. ہمارے ایک استاد سے طالب علم نے پوچھا کہ میں شعبان اور رمضان میں پنڈی جاؤں شیخ القرآن غلام اللہ خان سے ترجمہ پڑھوں یا تبلیغ میں جاؤں؟ تو ہمارے استاد نے ان کو کہا تبلیغ میں جائے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. استاد محترم نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا آپ خود شیخ القرآن کے شاگرد ہیں، آپ اور مولانا بدیع الزمان دونوں نے ایک سال میں ترجمہ کیا ہے. تو تبلیغ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے سامنے تبلیغ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں قرآن پڑھوں تو آپ کہے کہ نہیں ٹیسٹ پیپر ہو جندری کافی، ٹیسٹ پیپر ہو جندری. چنانچہ استاد محترم رجوع ہوئے، مجھے کہا اس کا کفارہ یہ ہے کہ یہ طالب کو کرائے میں دیتا ہوں. اس زمانے میں پنڈی تک 50 روپے لگتے تھے. استاد نے مجھے کہا 50 تم دو 50 میں دیتا. میں نے کہا حاضر، طالب علم کو روانہ کر لیا. سبحان اللہ، شیخ العرب، شیخ العجم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، وہ جب دور حدیث والوں کو بخاری پڑھا کے ختم کر لیتے تو ان سے فرماتے رسمی علوم مکمل کیے تم نے دیوبند میں، لیکن حقیقت تکمیل لاہور میں شیرانوالہ گیٹ کے سامنے اللہ کا شیر بیٹھا ہے احمد علی نام کا، جاؤ اور اس سے قرآن کا ترجمہ پڑھو. تو بس دیوبند سے طلباء نکلے اور سیدھی ایک لائن اور لاہور پہنچ جاتے تھے اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے درس میں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور مولانا احمد علی وہ جب جوش میں آتے تھے تو کہتے تھے خدا کی قسم جو علوم حسین احمد کے جوتوں میں ہے وہ احمد علی کے دماغ میں نہیں. اور امام الحسن مولانا انور شاہ سے ان کے داماد مولانا احمد رضا بجنوری، جن کے قلم سے انوار الباری 70 جلدوں میں آئی ہے، شاہ صاحب کی اردو تقریر بخاری کی، اصلاً یہ 70 اجزاء ہے. انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ کسی بزرگ سے تعلق چاہتا ہوں، یعنی مرید بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا پنجاب واہ کے علاقے میں ایک خدا رسیدہ بندہ ہے حسین علی نام کا، سخ موحد ہے، پکا متبع سنت ہے، لوگوں نے شہر سے نکالا ہے، اپنی زمین پر آباد ہے، جاؤ اس سے توحید سیکھو، سنت سیکھو، اور ان سے عقیدت کا تعلق قائم کرو، عمر بھر مزے کرو گے. تو مولانا احمد رضا بجنوری مولانا حسین علی سے آ کے بیعت ہوئے. قدر زر زر گر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد، قدر دل دل رالی. الحمدللہ. یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہاں مانو ایک فرقے کی ان لوگوں میں سے جن کو کتابیں دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. وہ بھی کتابوں والے تھے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منع کر دیتے. اگر کسی مدرسے کے محتمم نے طلباء کو کہا کہ وہاں ترجمہ تفسیر پڑھنے مت جاؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، قرآن کہتے ہیں ایسے، یہ ان کے بڑے بھی ایسے کر چکے ہیں. ان کے پاس بھی توریت زبور انجیل تھا، لیکن سچی وحی اور سچے دین محمدی کی طرف آنے نہیں دے رہے تھے. اللہ اللہ. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کرو گے، وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، اور تم پر پڑی جاتی ہے خدا کی آیتیں، قرآن شریف، وفیکم رسول، اور تمہارے یہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے، جن کی سیرت اور سنت، زندگی اور احادیث محفوظ ہے، اور یہ مضبوط رسی ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو مضبوطی سے تھامے خدا کی رسی کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بس اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی. آیت میں بشارت ہے کہ قرآن اور سنت سے تعلق رکھنے والا کفر اور وجوہ کفر سے بچے گا. آیت میں بشارت ہے کہ قیامت تک قرآن اور سنت موجود رہے گی، اور لوگوں کے کفر سے بچانے کا اصل سرمایہ وہ قرآن کریم ہے اور سنت نبوی ہے. جس صراط مستقیم کا آپ نے طلب کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو کہا گیا یہ ہے وہ صراط مستقیم، قرآن اور سنت پر فنا ہو جاؤ اور قرآن اور سنت ہی کے ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے. ولا تموتن، اور مت مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. وہی لوگ کہتے ہیں ہمارے اختیار میں، کیوں اختیار میں نہیں؟ ایک آدمی دکان کرتا ہے مرتا ہے کہ دکاندار مر گیا، ایک آدمی ڈکیتیاں کرتا ہے جب مارا جاتا ہے کہ فلاں ڈکیت مارا گیا. تو آپ ایمان اور استقامت پر رہیں، جب مرو گے تو ایمان والا، مرو گے تو آسان ہے، اللہ نصیب فرمائے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، پکڑو اللہ کے دین کی رسی کو سب مل کر. ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت کرو، اصل دین میں تفرقہ نہیں ہے. اس لیے نمازیں پانچوں فرض ہیں، نمازوں کی رکعات معلوم ہے کہ فجر کی دو رکعات، ظہر کی چار، عصر کی چار، مغرب کی تین، عشاء کے چار، جمعے کے دو، عیدین کے دو دو، اصل دین متفق ہے. تمام مذاہب مانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، ایک دفعہ حج بیت اللہ کر لینا فرض ہے، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. غیر مقلدوں کا ایک عالم تھا احسان اللہ زہیر، کافی مشہور ہوا تھا بلاد عرب میں، منہ پھٹ سا تھا، سورور قسم کی طبیعت کا، تو اس نے وہاں ام القرا کے اسٹیج پر تقریر کی، بڑے جوش میں آیا اور اس نے کہا تفرقہ اس دن سے ہے جس دن سے چار امام، چار فقہ اور چار مذاہب بنے. جب شیخ کی تقریر ختم ہوئی تو رئیس حفلہ لاؤڈ اسپیکر پر آیا، اس نے کہا ہمارا ایمان ہے کہ چاروں امام، چاروں فقہ، چاروں مذاہب ایک دین کی تشریح ہے، اور ائمہ اربعہ نے تفرقے کا کام نہیں کیا، امت کی اجتماعیت کا کام کیا. اور اس نے کہا آئندہ اس سٹیج پر اس قسم کے لوگوں کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی جو ہماری موجودگی میں ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیں، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمة الاعلام، چاروں امام واجب الاحترام ہیں، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام. عبد الوہاب شارانی سید الاولیاء نے کتاب لکھی کشف الغمہ عن اختلاف الائمہ، اور شاہ ولی اللہ نے بھی رحمت الامہ عن اختلاف الائمہ، اور سب سے بہترین خواجہ محمد معصوم صاحب کی کتاب تجلیات خواجہ خرد. خواجہ باقی باللہ کو تجلی میں کیا نظر آیا ہو، مجدد کو تجلی میں کیا نظر آیا ہو، سب کو یہ نظر آیا کہ مذاہب میں قوی مذہب ابو حنیفہ کا ہے، اور چاروں مذہب چاروں نہریں ہیں جنت کی، جن چار نہروں کا سورہ محمد میں ذکر ہے، پانی کی نہر، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ چاروں مذاہب چاروں نہریں ہیں، اور چاروں کے چار ہدایت، رشد، خیر اور برکت سے مالا مال. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، مضبوط پکڑو خدائی رسی کو سب مل کر، ولا تفرقوا، اور تفرقہ مت کرو. سبحان اللہ، ہمارے یہاں سری لنکا کے طلباء پڑھنے آتے تھے پہلے، مشرف کے دور سے پہلے وائس آف امریکہ کے طلباء ہوتے تھے، برطانیہ کے ہوتے تھے، کینیڈا کے ہوتے تھے، اکثر دوسرے مذاہب کے ہوتے تھے، دور حدیث کر کے جب جاتے تھے تو میں ان کو سمجھاتا تھا کہ وہاں جا کے کوئی شرارت نہ کرنا، بس جو فقہ وہاں رائج ہے اس کی تائید کرنا. اور دا سلور والا مذہب سر یہودی او ما او تا پکے پیدا کرو اختلاف، چاروں مذاہب حقیقت میں ایک. الحمدللہ. عبدالوہاب شارانی نے کتاب لکھی مناقب ابی حنیفہ عن نعمان. عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں میں یہ لکھ رہا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا انت تکتب مناقب ابی حنیفہ وصاحبیہ وقد قال فیہ الرازی کذا والغزالی کذا وابن الجویری کذا فقلت له ما الرازی والغزالی والجویری فی ابی حنیفہ الا کل اطفال فی صف الرجال وما هم الا قد قطرہ فی البحر فابو حنیفہ بحر الزخار وہاؤلاء قطرات و رشاش. المیزان الکبریٰ کا جو نسخہ میرے پاس ہے اس میں یہ نشان لگا ہے، بعض وقت طلبا مناسب وقت میں عزیز و ہمایوں مغل ان کو صفحہ اسٹیٹ کر فوٹو اسٹیٹ دے دے، وہ کاڑا مولانا کو میں نے دے دیا تھا. شافی قلم سے وہ لکھ رہا ہے کہ کون ہے غزالی اور راضی ابن الجی، کیا چیزیں ہیں یہ، تو شافی مقلدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ابو حنیفہ کے دربار میں، ان کی کہاں چلتی ہے؟ اور پھر کہا یہ تو چند قطرے ہیں، ابو حنیفہ بحر زخار ہے جس کا کنارہ معلوم نہیں، وہ تو مجتہد کبیر ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ ہم اپنے درس میں سب احناف ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہمارے منہ سے، ہمارے زبان سے امام شافعی، امام احمد، مالک، زوزائی، ابو ثور، سفیانین، ابن شہاب کے بارے میں کوئی کم کلمہ نکلے مجال نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رشد و ہدایت کے امام ہے یہ سارا. یہ آیت کا معجزہ ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو خدا کی نعمت جو تم پر ہوئی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، بس ہو گئے خدا کی نعمت سے بھائی بھائی. زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ خلاف تھے، ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم کنارے پر آگ کی کھائی کے، شفا کنارہ، اور دعا جو مانگتے ہو تو شفا کہا کرو، شفا، فیہ شفا للناس، شفا مت کہو، خدا دیتا تو شفا دے لگی، شفا دیتا تو در گی، ٹول کار رانو جاڑ دے، الفاظ و قادر نہیں دی، غلط الفاظ ہوئی بالکل. خدا جربا رحم کی الکا، فضل وایا، کرم وایا، صحت میں ڈنگرا. بخاری کے راضی چ رحم موت دے، بیمار بانے رحم گیا نے خدا استا جنازہ ضروری. جہانگیری کے مولانا مفتی عبد القادر اگوی نہ جوڑائے میں تپوس تمہارا رہی استا سو تپوس تلا لالتی والے سورتے بولی جی یار بھی نہیں ہوئی چ رحم دیو کیا رحم ہو مر دے مڑکئی بھی. یہ مشکلات احادیث میں سے. یہ کہے گا اللہ شفا دے، وہ شفا نہ دا، نہ لفظ شفا دے، شفا اور چیز ہے. شفا حفرتم من فی النار، شفا جہنم کی ایک کھائی ہے، اس سے جہنم بھی 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے. اور تے تم کنارے پر جہنم کی کھائی کے، فانقذکم منہا، پس نکالا تم کو وہاں سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یو بیان کرتے اللہ تم کو آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر رہو. ولتکم منکم امتن، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے. پیغمبر موجود ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے مقدس نفوس موجود ہے، اور فرمایا ایک جماعت بنا لو. یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی طرف. خیر سے مراد اسلام، خیر سے مراد ایمان، خیر سے مراد توحید. ویأمرون بالمعروف، اور تلقین کرے معروف کی، معروف سے مراد سنت. وینہون عن المنکر، اور منع کرے منکرات سے، بدعات سے، جس کو شریعت نہیں جانتی، انکر اور شرع. مولائکا هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ کیوں کہ ایک جماعت ہونا چاہیے، کیونکہ پورے دن کی تبلیغ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جائز کی جگہ ناجائز، اور ناجائز کی جگہ جائز چیزوں کی تبلیغ شروع کر. تبلیغی جماعت نیک صالح لوگ ہیں، لیکن بے علم بہت زیادہ ہے، علم کا سخت فقدان ہے. مدرسوں کے طلباء مضبوط طریقے سے پڑھے اور غیرت پیدا کرے، اور جماعتوں میں جا کے ان کو علوم سکھاؤ. عوامی طبقہ ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے پکڑ کے لے آیا اللہ کے دین میں، کوئی دکاندار تھا پکڑ کے لے آیا، تو وہ تو کوئی جامعہ زر اور دیوبند سے نہیں پڑے ہوئے، یہ تو عام زندگی کے لوگ ہیں، تو ان میں کمزوریاں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کمزوریوں سمیت وہ دین کا سرمایہ ہے. آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ پگڑیاں باندھا کرو، داڑھی پوری رکھو. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنا کرو. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں موجود ہیں، لمبا نہ بیٹھو، پہلے سنتیں پڑھ لو. آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ گلے کی بٹن پٹی دائیں بائیں پہ کر لو. آپ نے ان کو ترغیب دینی ہے کہ اذان سے پہلے وضو کر لو یا اذان کے بعد، اذان سنتے ہی طہارت خانے میں جانا مناسب نہیں. آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے ہاتھ باندھنا فضول ہے. نماز شروع ہونے سے پہلے ارسال، ہاتھ کھلے چھوڑنا سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر کے بعد وضع ہے ہاتھ باندھنا ہے، یہ آپ نے سمجھانا ہے. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ دعا الحمد سے شروع ہوگی. درود شریف سے دعا شروع کرنا نبی کی مخالفت ہے، صحیح حدیث اور فقہ کی خلاف ورزی، اور ترمذی جلد ثانی الدعوات الکبیر کی چار حدیثیں پیش کر دی، اور جلد اول کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی کا باب، باب الصناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، یہ باب آپ نے ان کو سمجھایا ہے، آپ نے پڑھا ہے. بعض جگہ دیکھا گیا کہ لوگ دعا مانگتے مانگتے پھر سجدے میں چلے جاتے. فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات میں لکھا ہے، یہ جو عوام دعا مانگتے مانگتے سجدہ کرتے ہیں ان کو منع کیا جائے، یہ بدعت مستقبہ ناکارہ قسم کی گندی بدعت. یہ کون سی دعا ہے جس میں آپ سجدے کر رہے ہیں، اور یہ کون سا سجدہ ہے جس میں آپ پہلے اوپر تھے اب نیچے چلے گئے؟ تحریرات حدیث میں یہ مولانا حسین علی نے ان کو منکرات میں شمار کیا ہے. چونکہ یہ کام سب کا نہیں ہے، علماء کا ہے. ولتکم منکم امہ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت. سبحان اللہ، جماعت علماء کی، جماعت اہل حق کی، جماعت توحید و سنت کی. کہ یہ عالم آدمی ہے، مدرسہ سے پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا تو ہے لیکن دیکھ نہیں کہ کوئی چیز یاد بھی رہی یا نہیں. عالم صاحب کو خود پتہ نہیں چلتا ہے کہ مجھے علم کی تبلیغ کس طرح کرنی. یہ تو مسلسل مراجعات کتب ضروری ہے، مسلسل اپنے اساتذہ و مشائخ کے قریب میں رہنا ضروری ہے، تسلسل کے ساتھ درس دینا ہے، تب جا کے آموختہ دل و دماغ میں بیٹھتا ہے. اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت جو دعوت دے خیر کی، اسلام کی، ایمان کی، توحید کی، قرآن کی، اور امر کرے معروف کا، معروف مانا سنت، اور روک لے بدعت سے، منکر مانا بدعت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے. چنانچہ مولانا اشرف علی سے بہت خفا تھے، بھائی الیاس نے کیا مصیبت کڑی کر دی، میوات کے جٹوں کو کہتے ہیں تبلیغ کرو، مولانا منظور نعمانی نے جا کے عقیم الامت کو کہا کہ ان کو چند کلمات یاد کراتے ہیں بس اتنی تبلیغ ہوگی، پھر مولانا اشرف علی صاحب کو شرح صدر ہوگی، انقباس ختم ہو گیا. جہاں تک محنت کا تعلق ہے، مشقت کا تعلق ہے، گھر بار وطن چھوڑنے کا جذبہ ہے، دین سیکھنے کا جذبہ ہے، ملکوں میں جانے کا جذبہ ہے، مثال نہیں تبلیغی قربانی ہوگی. خدا تعالیٰ ان کی کاوش قبول فرمائے. آسان کام نہیں ہے. ایک تبلیغی کوہاٹ بنو سے نکلا، کراچی آئے، راونڈ آیا، راونڈ سے کراچی بھیجا، کراچی سے ایک سال کے لیے باہر جا رہا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا. تو اس کے بھائی ملنے آ رہے تھے کہ پھر ایک سال تک آپ باہر ہوں گے، تو اس کو کہا کہ عثمان کو بھی لے آؤ، بیٹے کا نام عثمان تھا، کہا محمد عثمان کو بھی لے آؤ. ان کے بھائی بھائی آئے لیکن ان کے بیٹے کو نہیں لائے. پوچھتا تھا اس کو کیوں نہیں لائے، کہ جی پانی تھا راستے میں، سیلاب تھا، گاڑیاں چل رہی ہے، آپ لوگ آئے تو وہ بھی آ جاتا. ان کے بڑے نے مجھے کہا کہ اصل میں معمولی سا بخار ہو گیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا، اب ہم میں ہمت نہیں ہے اطلاع کرنے کی، ہم کیا کریں. میں نے گھر میں ذکر کیا، محمد انور شاہ کی والدہ نے کہا عالم لوگ ایسے موقع کے لیے ہوتے ہیں جب لوگ پسلتے ہو اور گرتے ہو تو وہ سہارا دیتے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ انہیں آگاہ بھی کرے اور ان کو ایسی استقامت بتائے کہ وہ کام نہ چھوڑے. اس نے مجھے ایسی زبردست تبلیغ کی کہ مجھ میں جوش آ گیا. میں نے ان کو کہا کہ ایسا کرو، اس جماعت کو کھانے کے لیے بلا لو. اور سب لوگ آ گئے اور کھانے سے فارغ ہو کر اور کھانے کے دوران میں نے کچھ ایسے واقعات عرض کیے، الحمدللہ کہ اس آدمی کو تسلی آئی اور وہ یہ سن کے کہ وہ بچہ فوت ہوا ہے، اس کے باوجود وہ واپس نہیں گیا، وہ باہر ملک چلا گیا، ایک سال گزار کیا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے، مشقت میں بہت اول نمبر ہے. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مت بنو ان لوگوں جیسے جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی عقائد اپنے خراب کیے. واختلفوا، اور اعمال بدلے، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس روشن دلیلیں. واولئک لهم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا بڑا. یہ اس جماعت کے برعکس جماعت ہے. یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن ہو جائیں گے چہرے. تفسیر میں ہے ابن کثیر نے کہ وجوہ اہل سنہ والجماعہ، وتسود وجوہ، اور سیاہ پڑ جائیں گے کچھ چہرے. وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے، وہ ابھی سے کالے ہو چکے، ابھی بھی ان کو دیکھیں گے تو ان پر سیاہی پھیلی ہوئی، مکاری اور فریبی ٹپکتی. فاما الذین اسودت وجوہم، بس وہ لوگ کہ سیاہ ہو چکے ان کے چہرے، یعنی اہل بدعت. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ کہ روشن ہوں گے ان کے چہرے. ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں خدا کی پڑھتے ہیں تم پر برحق. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور نہیں ہے اللہ کے ارادہ کرے ظلم کرنے کا کائنات کے ساتھ، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام، ان تمام کاموں کی عاقبت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. ایک حدیث میں ہے انک خیر الرسل و امتک خیار الامم، رسولوں میں آپ اول نمبر ہے اور امتوں میں آپ کی امت اول نمبر ہے. تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، بھیجے گئے ہو لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی نماز نہ پڑھے تو بھی اب ہمیں اور آپ کو دکھ، کوئی روزہ نہ رکھے تو بھی ہمیں شرمندگی، کوئی زکات نہ نکالے تو بھی ہمیں خفگان، کوئی ننگے سر ہو تو بھی ہمیں افسوس، کسی کے پانچے نیچے لٹکے ہوئے ہو تو ہمیں فکر کہ بھائی نماز واجب الادہ ہو جائے گی. یہ ہے اصل مقام امت مسلمہ کا، دوسروں کے لیے فکر مند ہونا. آؤ تم بہترین امت، جو بھیجے گئے لوگوں کے فائدے کے لیے. تأمرون بالمعروف، کہو گے نیکی کے کاموں کا، وتنہون عن المنکر، اور منع کرو گے برائی کے کاموں سے. اور ذہن میں رکھو کہ معروف کا اصل اطلاق سنت پر ہے اور منکر کا اصل اطلاق بدعت پر ہے. وتؤمنون باللہ، اب تمہارا ایمان صحیح ہوگا اللہ پر، معلوم ہوا کہ تبلیغ ضروری ہے. ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آئے اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوگا ان کے لیے. منہم المؤمنون، ان میں مومن بھی ہے. واکثرہم الفاسقون، اور اکثر ان کے فاسق ہیں، بے راہ روی کرتے. لن یضروکم الا اذی، نہیں بگاڑ سکتے تمہارا مگر زبانی تکلیف دیں گے، تکلیف دہ باتیں کریں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹیں. پیٹ پھیرنا، ادبار دبر کی جمع ہے، دبر کا اطلاق آخر الشے پر ہے، صرف مقت پر نہیں ہے. دبر الصلوات، دبر المکتوبات، دبر الاعمال. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد للہ رب العالمین. ارمان دے پختو، پختو کی ترجمہ دا سیدھا. وہیں یو قاتل حکم کہ دئی تاسو تب جنگ درشی، یو ولو کملت بار نو تختی بپش کو نا گلاس پگرانا واسل نو تختی بپش کو نا، یعنی شاب کی ابھی ہمیں گوری نا. پشتوں میں یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، خبر ہی دے سے سر او کو نہ نشتا آئی سمجھ میں. اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے نہایت غلیظ ہے اور قبیح ہے، نہیں بولا جاتا ہے اور بولنا بھی نہیں چاہیے. اور عربی میں یہ اس عضو کے لیے نہیں ہے، دوبر الشے آخر الشے. اور اگر یہ لڑے تم سے تو پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹ. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ، ماری گئی ان پر خواری. اینما ثقفوا، جہاں یہ پائے جائے. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر بچیں گے دستاویز خدا اور دستاویز کائنات سے، ان کی پناہ میں آ گئے. وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ مستحق ہو جائیں گے خدا کی ناراضگی کے. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ، اور ڈال دی جائے گی ان پر محنت مشقت، اتنی محنت مشقت کہ وہ منگ کا خاور کنا اور خاور بیاس تا پخونا، سارا دن پیٹتے رہو شام کو پھر اس میں دفن ہوتے رہو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں خدا کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے پیغمبروں کو نا حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کے. یہ اہل کتاب گمراہان، یہ اہل کتاب بیمانان، یہ اہل کتاب ایمان فروشان، ضمیر فروشان، یہ مغدوبین اور دوالین. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیسو سوا، سب ایک جیسے نہیں ہے. من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو کھڑی ہے، حق پر قائم ہے. قائمت مستقیمت علی الحق المبین. یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں خدائی آیات. آنا اللیل، رات کے وقت میں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں. یہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں ان اہل کتاب کو جی مغدوب کا حدوار کو، بے شرم، تو قرآن کو سمجھ تو صحیح، دیکھو اب ان کی تعریف پر آیا ہے. وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ ایمان رکھیں گے اللہ و آخرت کے دن پر. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کہیں گے نبی کے اتباع کا اور روکیں گے خلاف اتباع سے. آیت سے پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں میں بھی تبلیغ تھی، یہ پراپیگنڈا صحیح نہیں ہے کہ گزشتہ امت میں نہیں تھی. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ آگے بڑھتے تھے نیکی کے کاموں میں. ہر وہ کام جو نیکی ہے اس میں ہمیں اور آپ کو آگے ہونا ہے. آئی سمجھ، اپنے ارادے سے ایک مستحب کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنے ارادے سے ایک مکروہ کام کا بھی ارتکاب نہیں کرنا ہے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ واقعی نیک کردار ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو یہ کریں گے بھلا. فَلَنْ يُكْفَرُوا، ہرگز ناشکری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ جانتے ہیں ان پرہیزگاروں کو. یہ وہ اچھے لوگ، عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقا. ہر قوم قبیلے میں بروں کے ساتھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں. لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا مال. ولا اولادہم، نہ اولاد. من اللہ، اللہ سے شیئن، کچھ بھی. واولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی ہذہ الحیاۃ الدنیا، مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں. جو کچھ کفر کے ساتھ یہ خرچے کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. کم اصل ری ہے، اس کی مثال جیسے تیز و تند ہوا ہو. فیہا سر، اور اس میں ایک ٹھنڈ کا جھونکا ہو. ٹھنڈ کا جھونکا، اس کو پشتوں میں کہتے ہیں چڑک. آگ کا جو ریلا ہوتا ہے وہ ہے تندر، اور ساری برف ایک جگہ گر جائے وہ چڑک. وہ چڑک دربانے اوڑ دے گا. دنیا میں جو کفار کفر کے ترویج کے لیے کچھ کرتے ہیں، مثال اس کی اس ہوا کی ہے جس میں آگ بگولا ہو. ایک تفسیر یہ بھی، آگ کا گولا ہو. اصوابت ہر سقو من ظلمو انفسہم، پہنچ گیا کھیتی کو ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. فاہلکت، ان کو نیست و نابود کیا. جو کچھ انہوں نے کیا آخر کار صفر. وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان کے ساتھ اللہ نے. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ظالم ہیں. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہیں بناؤ رازدار اپنے سوا کسی کو، لا یالونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے دشمنی میں. ضروری ہے کہ مسلمان فرمان روا، مسلمان مشاورت رکھے، اہل عقیدہ لوگوں کو آگے بڑھائے. توبہ توبہ. سلطان محمود جب سومنات سے فارغ ہوا اور واپس جا رہا تھا تو ایسی جگہوں سے گزرا کہ ہزاروں فوجی ہلاک ہو گئے، تو اس نے رہبر سے پوچھا. اس رہبر نے کہا میں ہندو ہوں اور آپ نے ہمارے ہندوؤں کے مندر تس نس کیے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا. تو لا یعلونکم خبالا. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب راجہ ظاہر کو قتل کیا اور سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو دو کنیزیں اس غزہ میں ہاتھ آئی تھی، ان جیسے حسینہ جہان میں نہیں تھی. بسرے کے بادشاہ کو وہ حسینے بھیج دیے. بادشاہ بسرہ نے جو دیکھا بہت خوش ہوا. عرب ویسے بھی گوری چمڑی کے قدردان ہوتے ہیں، تو ان کنیزوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اسلامی سے پسالار نے ایک مہینے تک ہمیں استعمال کیا ہے، پھر آپ کے پاس بھیجا ہے. تو سلیمان وہاں بادشاہ بنا تھا، عبد الملک کا بھائی، وہ بڑا ظالم تھا. اس نے عبد الرحمن سکسکی کو سپہ سالار مقرر کیا اور محمد بن قاسم کو معزول کیا، اور محمد بن قاسم کو گائے کے چمڑے میں بند کر کے سمندری جہاز میں ڈالا. جب بسرے کے اندر دیکھا تو وہ فوت ہو چکے تھے. تو ان دونوں کنیزوں نے عرب بادشاہ کو کہا اس سے پسالار نے ہمیں انگلی بھی نہیں لگائی، ہم نے اپنے مذہب کا بدلہ لے لیا، اور جس طرح ہمارے راجہ داہر کو قتل کیا اور سندھ حکومت تس نس کی، اس طرح ہم نے بھی سپسالار آپ ہی سے قتل کروایا. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. اے ایمان والو، مت سمجھو رازدار اپنے سوا کسی کو، یہ کمی نہیں کرتے تمہارے ساتھ دشمنی کرنے میں. توبہ توبہ. لا یعلونکم خبالا. یہ پاکستان جو بنا ہے اس میں بڑی گڑبڑ ہوئی ہے، اور بڑی یہ خاص خاتون تھی، ایک بڑے اونچے آدمی تھا جنا کا، اس کے دوست تھا وہ، اس کی بیوی کا ایک ہندو سے تعلق تھا، اور اس کو کہا کہ کشمیر قبضہ کرو، ورنہ کشمیر خالص پاکستان کا ہے. ودو مان تم، یہ چاہتے ہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ. تو بہ قد بدت البغضاء من افواههم، بارہا ظاہر ہو چکی ہے دشمنی ان کے منہوں سے، منہ سے ایسے ایسی باتیں نکلتی ہیں. آپ کبھی حیران ہوں گے کہ آپ ایک شخص کی بڑی قدر و عزت کریں گے، اس کے منہ سے ایسا جملہ نکل جائے گا کہ آپ کو دکھ پہنچے گا. قد بدت البغضاء من افواههم، خوب واضح ہو چکی ہے بغض و عداوت ان کے منہوں سے. منہ کنٹرول کرنا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا ضمیر چاہیے. وما تخفی صدورهم اکبر، ایک بڑے خطیب کو ہم لے کے آئے تھے اور اس کے اعزاز میں حسن اسکوائر سے لے کے افسن للوک تک پورا راستہ بنایا تھا ہم نے، اور واٹر پمپ سے لے کر یہاں تک پورا راستہ بنایا. کمشنر کراچی ہوم سیکرٹری یہی کے نمازی تھے، قدردان تھے میرے، لیکن خطیب صاحب جب موج میں آئے نا تو کہنے لگے افسوس یہاں کوئی پنجابی خطیب ہوتا بڑا اچھا ہوتا. پیچھے سے کسی نے کہا بس اب تقریر کر کے راستہ پکڑے, یہاں اب کے پنجاب والے خطیب نہیں چلتے.
قد بدت البغضاء من افواههم,
حالانکہ ہم یہ اعزاز سے لے کے آئے اور پورے کراچی میں ان کا جلسہ کرایا, لیکن بارہ انسان کمزور ہے. بعد میں خود بھی شرمندہ تھا, مجھے کہا وہ گپ شپ کی بات تھی, آپ کے ساتھیوں کو لگ گئی. میں نے کہا لگے گی نہیں, آپ پتھر ماریں گے. تو پھر کہے کہ میں نے پھول پہنگا. پنجاب والے ہمارے دوست و احباب ہیں, پنجاب والے ہمارے فخر و مفخر ہیں. مولانا احمد علی پنجاب کے ہیں, مولانا منظور چنوٹی پنجاب کے ہیں, مولانا علامہ خالد محمود پنجاب کے ہیں. سارا سرمایہ ہمارا وہی ہے, شک کیا ہے اس میں. اور جو چھپاتے ہیں ان کا سینہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو بہ قد بینا لکم الآیات, ہم نے کھل کر بیان کی تم کو آیتیں. ان کن تم تاقلون, اگر ہو تم عقل والے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحم اللہ باولپور سے فارغ ہو گئے تھے اور گھر ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے حضرت کو خط لکھا کہ باولپور میں جتنی تنخواہ ملتی تھی ڈبل میں دوں گا. آپ احسن العلوم تشریف لائے اور ہمارے یہاں بخاری یا جو کتاب آپ کہے وہ پڑھائے. یہی سال تھا دور حدیث کا 88. حضرت نے مجھے جواب لکھا کہ باولپور تو انگریزی ادارہ ہے, وہاں سے جتنا لے لے اچھا ہے, آپ کے ہاں جب میں آؤں گا تو اتنا ہی لوں گا جتنا اور مدرس لے گا. زیادہ کیوں لوں, کیسے مقدس لوگ ہیں. لیکن افسوس کہ میری عمر اخیر ہے, بڑھاپا ہے, تکالیف بہت ہے, میرے لیے سفر ناممکن ہے. ہمارے استاذ تھے مولانا عبداللہ کاکا خیل, جن سے ہم نے متنبی اور حماسہ پڑھی تھی بنوری ٹاؤن میں. اسیر مالٹا مولانا زرگل کے بتیجے اور داماد تھے اور واقعی عالم تھے صحیح معنوں میں عبداللہ. مولانا شیر علی شاہ بسرٹھوں کے کولے کہ بے عبداللہ نہ تھا علم بلا تھا. ان کو میں نے پیشکش کی اخسلو مانے کی, دو تین خط لکھے. جب ملاقات ہوئی میں نے کہا خط نہیں ملا. فرمایا خط تو ملے ہیں, جواب دینے کی طاقت نہیں, بددی سے جواب دے. لیکن میں نے کراچی چھوڑ کر روئے زمین کے بڑی ہستی کو خفا کیا, حضرت بنوری کو, اس لیے کن آنکھوں سے دوبارہ کراچی جاؤں گا. سبحان اللہ, ویر ماں مولانا خپا کڑا ہوگا خوشحال نو زلاڑ ماں نائجیریا تھا, اس وقت کراچی تے سنگا راضا. الحمدللہ علماء کی قدردانی یہ عجز و فقیر کا خاص مزاج ہے. حال تم اولائے تحبونہم, ہاں تم وہی لوگو کہ ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم, اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. بھائی عمرے ہم کراتے ہیں, چار دانگ عالم کے سیر ہم کراتے ہیں, ایک پائی پونا آپ کا خرچ نہیں ہوتا, پھر بھی منہ پر شکرانے کا جملہ نہیں. تو آخر ایسے شخص کو کب تک آدمی رکھے گا. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ, اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر, آسمانی کتاب برحق. وَإِذَا لَقُوكُمْ, اور جب وہ ملتے ہیں تم سے, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا, اور جب علیحدہ ہوتے ہیں, عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, کاٹتے ہیں تم پر انگلیوں کو غصے کے مارے. بھائی گتی اونچی چلے, بھائی گتی اونچی چلے غصے نہ کرنا. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. فارسی بان دہرت گوتا پگاہ کڑا, فارسی بان د حیرت گت پگا کڑا چی واور دو کلام د حمید خان.
تر مرد شاعر کہ فارسی والے حیران رہ گئے کہ ایک پختون اس طرح فارسی میں شعر کہتا ہے.
اور جب علیحدہ ہو جاتے ہیں کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے کے مارے. قل موتوا بغیظکم, آپ فرماؤ مر جاؤ غصے کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید. ان تمسسکم حسنت تسؤہم, اگر پہنچے تم کو بھلا ناگوار گزرے انہیں. وان تصبکم سیئت یفرحوا بها, اور اگر پہنچے تم کو برائی خوش ہوتے ہیں اس سے. ایسے دشمن ہے دیکھو ذرا. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کرو. وَتَتَّقُوا, اللہ سے ڈرو. لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, نہیں بگاڑ سکتے تمہارا ان کی سازشیں کچھ بھی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط, بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے.
آیت میں بشارت ہے کہ اپنے پروگرام پر ڈٹے رہو. وَإِن تَصْبِرُوا, صبر کے معنی ہیں اپنے پروگرام پر ڈٹنا. وَتَتَّقُوا, اور شریعت کے خلاف نہ کرو. لا الہ الا اللہ, اللہ آخر کار تمہیں کامیابی عطا کرے.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے چلے گئے آپ گھر والوں سے, بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مورچوں میں جنگ کے لیے, جہاد کے لیے.
یہ احد کا موقع تھا اور صبح صبح آپ تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کی جگہ متعین کی بیٹھنے کی, اور پچاس تیر انداز عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں ایک درے میں بٹھائے کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے جگہ نہیں چھوڑنی.
واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے جاننے والے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے ہمت ہارنے کا.
بخاری میں ایک بنو سلمہ تھا, دوسرا بنو حارثہ تھا, دو گروہ تھے, بنو حارثہ بنو سلمہ. ان دو قبیلوں نے کہا کہ صریح پٹائی ہے اور اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. انتفشلا, واللہ ولیہما, اللہ نے ان سے دوستی فرمائی. ان کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ گئی کہ خدا کا پیغمبر ہے, اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا, ضرور مدد کرے گا.
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. نُتُرِ ڈِیرِ دِ خُزْرَ دَ خَالِدْ غَاڑِ, توری ڈیر دی خسر دا خالد غواری, او تا خالد بن ولید شا جہان استادے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو.
سبحان اللہ, ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمان قسمہ پرسی میں رہے. کفار جیسی وہ سات طاقت ان کے پاس نہیں تھی, لیکن سب سے بڑی طاقت ان کے پاس اللہ پر سہارا اور اللہ کی مدد و نصرت کا ساتھ ہونا, اسی سے وہ ہمیشہ سرخرو ہوئے.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, دَرَاهَا, لیکن تم بے سر و سامان تھے. أَذِلَّةٌ جَمُ ذَلِيلٍ,
جیسے ادلہ جم دلیلن اور اجلہ جم جلیلن، تم بے سر و سامان تھے، ہتھیار کم تلواریں چند گھوڑے مختصر سے، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے. چند ہتھیار چند گھوڑے، صرف 313 جان نثاروں کے ہمراہ ہزاروں مشرکین پر فتح یاب ہو گئے. استقول للمؤمنین، جب کہنے لگے آپ مسلمانوں سے، علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین، آیا کافی ہے تمہارے لیے کہ مدد کرے تمہاری اللہ 3000 فرشتے بھیج کر پے در پے منزلی. سبحان اللہ، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں اندر اب قطر ربی. وہ قطار کے قطار فرشتے اب بھی آئیں گے، وہی خدا ہے، وہی اس کی عادتیں ہیں، وہی سنت اللہ ہے. لیکن فضائے بدر پیدا کر، وہ صفات اور خصلتیں پیدا کر. بلا ہاں، ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا، اللہ سے ڈرتے رہے، ویاتوکم من فورہم، اور وہ دشمن آئے تم پر غصے میں، فور مانا غضب، اور لشکر آنے والا تھا نا، مسلمانوں کو دمکایا گیا، اور میں گھبرانا نہیں، ہاذا یمددکم ربکم، اللہ بھی تمہاری مدد کر دے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے بھیج کر نشانیوں والے. مسومین متعممین، فرشتوں کے سروں پہ پگڑیاں، کالے اور ہرے کی تمام روایات غلط ہیں، سفید اور پیلے میں معارضہ ہے. محدثین کہتے ہیں غزوات کے موقع پر جو پگڑیاں تھی وہ پیلی تھی. فضل الرحمان کو اس کے سارے دلائل یاد ہیں اپنی پیلی پگڑی پر کلام کرتے وقت. مولانا ادریس صاحب کاندیلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے ترجیح دی ہے کہ غزوات میں جو فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے آئے، ان کے عمائم جو سروں پہ تھے وہ صفر پیلے رنگ کے تھے، پیلے رنگ کے، زڑ پٹکی ہوئی. معلوم ہوا کہ مجاہدین کی بھی پگڑی ہوتی، پینٹ پتلون سے زیادہ ضروری ہے کرتا شلوار اور سر پہ پگڑ. ایک زمانے میں عرب بادشاہ نے فوج کو کہا کہ جہاد کے موقع پہ صرف ٹوپیاں رکھو. فوج نے انکار کر لیا کہ ہم پگڑی نہیں چھوڑیں گے. عربوں میں پگڑی کا ایسا رواج تھا جیسے افغانیوں میں. تو مولانا شیخ محمد عابد سندھی مدینے میں امام تھے، بادشاہ نے ان کو کہا، انہوں نے کتاب لکھی اور ثابت کیا کہ جہاد کے اندر بغیر امامے کے صرف ٹوپی سے بھی گزارا جائز ہے. ایسی کتاب لی، ایسا زمانہ تھا. وہ کتاب اب طوال الانوار کا حصہ ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر بشارت تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم به، اور تاکہ مضبوط رہے تمہارے دل اس سے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں ہوتی یہ مدد مگر اللہ غالب و حکمت والے کے ہاتھ سے. بعض علماء نے کہا ہے کہ ان فرشتوں کے آنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ان اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شریک ہوئے. لا الہ الا اللہ، لیقطع، تاکہ کاٹ کے رکھ دے، طرفا من الذین کفروا، ایک جماعت کافر ہوگی، او یکبتا ہوں یا نامراد کرے انہیں، فینقلبوا پس پلٹے خائبین ناکام. لیس لک من الامر شیئن، نہیں ہے آپ کا کوئی اختیار، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم یا عذاب دے ان کو، فانہم ظالمون پس یہ ہے ہی ظالم. ان ظالموں کی توبہ قبول ہو یا عذاب ہو یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ نبوت کے مناسب میں سے نہیں ہے. آیت کے اندر تسلی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، بخشتا ہے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. دو غزوات، ایک کو تفصیلاً اور دوسرے کو تمثیلاً. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ تمثیلاً ہے، اور اس کے بعد جو لڑائی ہوئی احد کی وہ تفصیلاً بیان ہوئی، اور ان دونوں کے اندر اللہ نے آخر کار مسلمانوں کو فتحیاب فرمایا. تو جس مجاہد سپاہی عسکری کی تربیت صفات عشرہ، پانچ معتقدات، پانچ عملیات سے بقرہ 177 آیات میں کی گئی تھی، اس کو عملاً جہاد میں اتار کے دکھایا کہ وہ لڑائی لڑ سکتا ہے. اب اس بہادری اور شجاعت کو اگر کچھ تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ اعمال کی کمی کوتاہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہیں کھاؤ سود چند در چند. بھائی 500 پر 100 آ گئے نا، اگلے سال 600 پر آئے گا، پھر اس کے اگلے سال وہ جتنا فائدہ ہوا یہ ہے اضعافا مضاعفا، جس کو کہتے ہیں سود مرکب، اور رقم پر رقم، رقم پر رقم، اضافے پر اضافہ نہیں، تو سود مفرد، دونوں حرام ناجائز. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. واتقوا النار التی، بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. سود خور کو جو تنبیہ کی گئی بقرہ کے اندر، فرمایا اللہ اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنی بڑی سزا قرآن و سنت میں کسی اور کو نہیں دی. اور یہاں سورہ آل عمران کے اندر جو سزا دی ہے، فرمایا تمہارا ہم انجام کافر ہونے سے انجام ہو. توبہ توبہ. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ انتہائی افسوس اور حسرت کا زمانہ ہے، کہ اس میں بعض اہل حق علماء بینکنگ نظام سے متاثر ہو کر ہیلے حوالے سے اس کو اسلام کہنا شروع کر دیا. اس موضوع پر جو کچھ ہوا ہے وہ طرفین کے ہاں محفوظ ہے، لیکن چند باتیں آپ بنیادی یاد رکھیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کتابوں میں جو کچھ لکھا وہ عین الہدایہ، فتح القدیر، فتاوی شام، بحر نہر سے لیا ہے، وہ برحق مضامین ہیں، ان کے وہ کامیاب استاد ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن ان فقی اصطلاحات کو بینک نے منظور نہیں کیا. اگر بینک فقی اصطلاحات منظور کر لے تو بینک تو کتاب المضاربت اور کتاب الشرکت کا ایک بہت بڑا عنوان بن جائے گا. اس لیے یہ مصطلحات اپنی جگہ ہے، اور ان کا جو بینک ہے وہ مصداق نہیں بنا، وہ اپنے سود پر قائم. دوسری بات یہ کہ یہ لوگوں سے رقوم لے کر بینک میں داخل کرتے ہیں، اور بینک جیسے شرع سود ڈونروں کو دیتا ہے ان کو بھی دیتے ہیں، یہ آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تمام زاویوں سے دیکھا گیا، یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے ہاں اس کے صرف کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ پلاٹنگ ہے نہ تجارت ہے نہ زراعت ہے، ان کا نظام خالص بینکی نظام ہے، اور بینکی نظام خالص ربوی نظام سودی نظام ہے. اس لیے علماء نے واضح قلم سے صریح تحریر لکھی، اور اس قسم کی کوششوں کو خلاف اسلام، غلط، ناجائز، ربوی کوشش، سود کو پروان چڑھانے کا ہیلا سمجھائے، اور اس سے بچنا مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ اس میں جانے سے پہلے وہ نرے سود میں جانا بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے جاتے ہوئے توبہ استغفار کرے گا کہ گناہ ہے، لیکن اس میں تو وہ کہے گا اسلامی بینک ہے تو توبہ کب قبول ہوگی. چونکہ اس موضوع پر مفصل کام ہوا ہے، ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر بھی دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے، جو باقاعدہ اور باضابطہ طلباء علماء ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس نمبر کو حاصل کرے. عزیز ممایوں مغل وہ ان لوگوں کو دے، پہلے ان کا وہ جائزہ دیکھ لے کہ جائزہ میں انہوں نے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیا یا نہیں. جب اس جائزے میں وہ انسان کا بچہ ثابت ہوا ہو تو ان کو وہ کتاب اعزازی دے دے. یہ کتاب علماء میں بھی بٹھی ہے، فقہا و مفتیوں میں بھی الحمدللہ، اور ان بزرگوں کی خدمت میں بھی بھیجا ہے. مولانا سلیم اللہ خان نے بھی اس کے 30 نسخے منگوائے، جن کو مناسب سمجھا ان کو دیا ہوگا. اے ایمان والو، نہیں کھاؤ سود چند در چند، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں ایک بات یاد رہے، اور وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، اس کو بھی تسلیم کیا کہ اس زمانے میں امام مہدی ظاہر ہوگا. ان احادیث کو نہیں جھٹلایا، مگر مہدی اور مسیح موعود دونوں کا مصداق خود بنے کہ وہ میں ہوں. یہ ایک زبردست تلبیس ہوئی ہے، اور افتراء اور جال سازی 1400 سال میں اس کی مثال نہیں. دوسرا، یہ جو اسلامی بینکنگ والے ہیں، انہوں نے بھی مضاربہ لکھا، مشارکہ لکھا، کفالہ لکھا، تولیہ لکھا، مرابحہ لکھا، اور ان کی فقہی تعریفیں کی، وہ تعریفیں 100% صحیح ہیں، لیکن بینک کو جو اس کا مصداق بنایا وہ ایسا غلط ہے جیسے مرزا حضرت عیسیٰ کا مصداق یا حضرت امام مہدی کا مصداق بنے، اتنا ہی فوش غلط ہے. بینک قطن ان کے مصطلحات کو قبول نہیں کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ، کیا یہ فقہی غلطی ہے یا حالات سے مجبور ہو کر کے یہ شکست اختیار کی گئی ہے؟ ہم اس سلسلے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن اس نتیجے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ شاید فقہی قوانین اور پابندی سے کچھ انحراف نظر آ رہا ہے، اور فقہی نظام پر پورا باور نہیں ہے. مصر کے علماء کا یہ خیال تھا کہ بس جو رقم بینک چلی گئی، اب وہ بینک خود تجارت کا ایک نام ہے. اس زمانے میں شیخ زرقا نے اور مصطفیٰ صبری نے اور کوسری نے اور بخیت نے ان کا رد کیا تھا تفصیل سے. ہمیں خوف و خطر ہے کہ اس طبقے میں وہی ذہن دوبارہ پیدا ہوا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وقت کے گزرنے سے بینکوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. اور لوگ سب بینک سے مجبور ہیں، ہم ان کو اسلام کہیں تو کم از کم مسلمان شرمندہ تو نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ایک ناجائز کو جائز کہنا اور ایک گیدڑ کو بکرا کہنا اور کتے کو مینڈا قرار دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینک تو آگے بڑھ رہی، تو اسلامی نہیں بینک آگے بڑھ رہا ہے، اسلام تو خالی نام ہے، اسلام اندر ہے ہی نہیں اس میں۔ اور جب ہمارے بزرگوں نے بینک کے سود کو حرام کہا تھا، دنیا میں ایک بینک تھا حبیب بینک، اب دنیا کے اندر 7,000 بینک ہیں، لیکن ہمارے بزرگ سچے ہیں اور بینک جھوٹا ہے، الحمدللہ۔ اے ایمان والو، نہیں کھاؤ ربا چند در چند بڑھتا چڑھتا، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کے اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور آگے بڑھو بخشش کی طرف رب کے ہاں، وَجَنَّتٍ اور جنت کی طرف، اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی سود نہ کرو اور سودی نظام سے بچو، صاف ستھرا زندگی اختیار کر لو، مغفرت اور جنت کے طلبگار رہو، کیونکہ سودی نظام اور اس کے انواع مغفرت میں رکاوٹ ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور غم میں، کبھی حالت سراء خوشی کی ہوتی ہے اور کبھی ضراء تکلیفوں کی ہوتی ہے۔ والکاظمین الغیظ، اور دبانے والے ہیں غصے کے، ہمارے محاورے میں ہے غصہ پینے والے، غصہ آتا ہے لیکن پی لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور درگزر کرتے ہیں لوگوں سے، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتے ہیں احسنیوں کو۔ غصہ آنا کمال ہے، لیکن بے موقع اظہار نہ کرنا یہ بھی کمال ہے۔ لوگوں کے جرائم اور غلطیاں تو ہوتی ہیں، عفو سے پیش آئیں گے تو درجہ بلند ہوگا۔ والعافین عن الناس، دیکھو فرمایا خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے والے کو بڑا غصہ آتا ہے کہ ہم روز ان کے لیے ایک بھینس کاٹتے ہیں 70,000 کی، اور یہ لکھتے کیا ہے اور بیٹھتے کس طرح ہے اور تنگ کیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، والکاظمین الغیظ، چھوڑو، ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھے ہیں، سخت گرمی ہے باہر، قہر برس رہی ہے، اللہ ایسے مدرسے میں لے آئے جس میں کبھی بجلی جاتی ہی نہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا معجزہ اور برکت ہے۔ اور معاف کرے لوگوں کو، صرف ان کے اس ایک ٹیسٹ کو دیکھیں گے تو آدمی کے دل پڑھانے کو نہیں چاہتا، کیونکہ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی غیر مسلم آئے اور کاغذات میں لے کے بیٹھ گئے، کوئی تمیز نہیں، یہاں تک کہ وہ جو دورے والے ہیں وہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان کی لکت پر بھی ساتھیوں کو نہایت صدمہ پہنچا ہے۔ وہ میں نے ہمایوں کو کہا کہ اس کی ایسی ترتیب بناؤ کہ کسی دن ان کو سنا دے کہ آپ کا اقرا کتاب کا کفا بنفس کا لیو مالے کا حسیبہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ امتحان مشکل مرحلہ ہے، امتحان سے نکلنا ہی خوش قسمت کا کام ہوتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جب وہ فعل کر لے بے حیائی کا، او ظلموا انفسهم، یا کوئی گناہ کر لے اپنے بارے میں،
ذکر اللہ اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم پس معافی مانگتے اپنے گناہوں کے لیے. یہاں دو واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے کوئی چیز دے دی کہ یہ میرے گھر دے آؤ. اندر سے جو خاتون نے ہاتھ باہر نکالا وہ بڑا گورا چٹا تھا تو اس نے چوم لیا. تو بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ اجنبیہ کا ہاتھ کیوں چوما, اور بہت زیادہ تکلیف محسوس کی یہاں تک کہ ہاتھ کے ادھر پہ ہو گیا. اور دوسرا واقعہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ایک شخص کھجورے بھیج رہا تھا, ایک خاتون آئی اور ذرا ڈول ڈال والی تھی. اس نے کہا آپ کے پاس یہی قسمیں ہیں؟ اس نے کہا اعلی قسم کھجور اندر ہے کمرے میں. جب وہ کمرے میں گئی اس نے دروازہ بند کیا اور اس کو رگڑا پگڑا اپنے ساتھ. اس کے بعد پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ پہ حد جاری کرو, میں نے ایک اجنبیہ کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی. اللہ نے اس کا ذکر کیا فاستغفروا لذنوبہم کہ یہ معافی مانگتے اپنے گناہوں کا. اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جو استغفار آیا ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ, جو یہ استغفار تین دفعہ پڑھ لے غفر له ذنوبه وان كانت كزبد البحر, غفر له ذنوبه وان كانت كاوراق الشجر, غفر له ذنوبه وان كانت كايام الدنيا, غفر له ذنوبه وان كانت كرمل عالج, ریت کے دانوں کے برابر کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ وہ اس موقع سے متعلق ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور یہ زد بھی نہیں کرتے اپنے کیے پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ جانتے ہیں. أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, ان لوگوں کا بدلہ بخشش رب کے ہاں سے. وَجَنَّاتٌ جَنَّتِ ہیں تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, کیا خوب اجر ہے کارندوں کا جو نیک اعمال کرتے. عاملین, قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ, یقیناً گزرے ہیں تم سے پہلے بھی عادتیں, امتوں کی خصلتیں عادتیں گزری ہیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, بس چلو ملکوں میں. فَانْظُرُوا, دیکھا ہو. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا, تباہی اور بربادی کا انجام ہوا. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. وَهُدًى, اور ہدایتیں. وَمَوْعِظَةٌ, اور نصیحتیں. لِلْمُتَّقِينَ, پرہیزگاروں کے لیے. وَلَا تَهِنُوا, سُستی نہ کرو. ولا تحزنوا, اور نہ غمگینو. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم کامیاب ہوں گے اگر ہو تم مومن. ان یمسسکم قرح, اگر چھوئے تم کو زحمت.
قرح, سوجن, جب جسم کو ڈنڈا لگے, پتھر لگے اور وہ سوج جائے, اس کو کہتے ہیں قرح. جمع ہے قروح. اور اگر پھٹ جائے, خون نکلے, تو اس کو کہتے ہیں جارح. اس کی جمع ہے جروح. تو لڑائی میں پٹ گئے نا صحابہ, تو لڑائی تو ہوتی, لڑائی میں تو کوئی گھوڑوں پتاشے نہیں بڑھتے, ڈنڈے سوٹے برستے. جنگ کے خواسون نہ سر بھی اصور نہ پکے سرو نہ کٹ کی. ایم سس کو مقرحون, اگر چھوئے تم کو سوجن. فقد مس القوم قرحم مثلو, پس تحقیق پہنچ چکی ہے دوسری قوم کو بھی سوجن اس جیسا. اور یہ قاعدہ ہے, جب آدمی کو دشمن کا پتہ چلا کہ وہ بھی پٹ گیا تو تسلی ہو جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن ہے کہ ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ دن ہے, کبھی مالدار کبھی نادار, کبھی گرمی کبھی سردی, کبھی بادشاہت کبھی فقر. وہ ترکیہ کے شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری نے لکھا ہے کہ یا ترکیہ کی ساری حکومت میرے ہاتھ میں تھی اور جب سے میں بیت المقدس آیا ہوں ایک قلم اور کاپی کسی سے مانگی, وعدہ کیا ہے اور لایا نہیں ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ اکبر. پنج پیر مولانا نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں نے دیکھا کہ وہ ترکیہ کے شیخ الاسلام زید الکوثری آئے تھے, لیکن لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے. کہا میری بڑی خواہش ہوئی بزرگ ہستی ہے کہ ان کی خدمت میں بیٹھوں. کہا میں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو کہا, انہوں نے کہا کل جا کے میرا سلام کہنا اور ان کو کہو کہ میں مولانا عبید اللہ سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں, وہ سلام کہہ رہا ہے. کہا جب میں نے عبید اللہ کا نام لیا تو زید الکوثری اٹھے اور میرا سر چوما اور مولانا کی خیریت دریافت کی, پوچھا کہ کہاں ٹھہرے ہوئے. کہا میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ترکیہ میں تم بڑے آسودہ تھے طالب علما نا سوال, تو آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنائے تم میں سے گواہ, وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اللہ پسند نہیں کرتے ظالموں کو. بات سنو, ظالم تو کافر مشرک ہے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے غلبہ کیسے ملا؟ یہ تمہاری وجہ سے کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی, اور وہ کمزوری یہ تھی کہ وہ 50 تیر انداز جو عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں ایک درے میں بٹھائے گئے تھے. شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, وہ نیچے اتر آئے, 12 آدمی رہ گئے اپنے ساتھی کے ساتھ. خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہ تھا, وہ 200 آدمیوں کا جتہ لے کے ادھر سے آیا اور وہ صحابہ کو وہی شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں کو مارا. اللہ اس لیے فرماتے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, لیکن تمہاری آزمائش ضروری ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ خالص کر دے اللہ ایمان والوں کو, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور مٹا کے رکھ دے کافروں کو. اَمْ حَسِبْتُمْ, کیا تم گمان کرتے ہو, اَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ, کہ جنت چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے مجاہدین تم میں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور ظاہر نہیں فرمایا جمنے والوں کو, استقامت اختیار کرنے والوں. یہ آزمائش تو ہوگی. اللہ اللہ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور یقیناً تھے تم کہ چاہتے تھے موت اس سے پہلے کہ اس کو ملو. جو لوگ بدر میں شریک نہیں تھے وہ کہتے کاش ہمیں موقع ملے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ, لو تم دیکھ رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اس لیے حدیث میں ہے لا يتمنین احدکم الموت, کوئی شخص بھی موت کی آرزو نہ کرے. اللہ اکبر. چنانچہ وہ آرزو کرنے والے اکثر احد میں شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. سب سے خطرناک بات یہ پیش آئی کہ مصعب ابن عمیر شہید ہوئے. مصعب ابن عمیر اشباح بن نبی تھے صورتاً. ان کی شہادت پر مشرکین نے نعرہ لگایا الا ان محمد قد قتل. اس آواز سے صحابہ کی ہمتیں پست ہو گئی. آپ نے جہیر الصوت صحابی سے آواز لگوائی کہ ان محمد حی, حضرت زندہ ہے, زخمی حالت میں ہے. ابو طلحہ نے آپ کے اوپر صاحبان بنایا
اور تلوار لے کے کھڑے تھے، آپ کے سر میں خود کی کھڑیاں گسی تھی، دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے. تو اس جگہ سے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے یا اپنی طبی موت مرے تو تم اسلام چھوڑ دو گے. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے حضرت محمد ہمیشہ رہنے والے مگر خدا کے رسول ہے، رسالت ان کی ہمیشہ رہے گی. قد خلت من قبل الرسل، یقیناً گزرے ہیں ان سے پہلے پیغمبر، ان سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ مسیح تک کتنے گزرے ہیں، صرف عیسیٰ مسیح ہے جو آسمانوں پہ اٹھائے گئے. افعم ماتا، اگر حضرت محمد فوت ہو جائے، او قتلا، یا شہید ہو جائے، انقلب تم علی اعقابکم، تو تم پلٹو گے ایڑیوں کے بل. ومن ینقلب علی عقبیہ، جو کوئی پلٹے ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اللہ کا کچھ بھی. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب بدلہ دے گا اللہ قدردانوں کو. چنانچہ اس آیت میں صحابہ کو تسلی دی گئی، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان میں ایک اور ولولہ آیا، اور پھر ایسے لڑے کہ پھر مشرکین ٹھہر نہ سکے، اور آخر کار احد میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، وہ بہت غم کا دن تھا، جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اور جب تک رہیں گے اتنا بڑے غم کا دن نہیں دیکھا ہو. حضرت عمر جیسے جبل الاستقامہ، وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے کہا، اگر کسی نے کہا کہ حضرت محمد فوت ہوئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. دا عمر دا ارے چا نشل ویلے چیز منگا خوگ نبیل دنیا تلے. ابو بکر صدیق فجر پڑھا کے گئے تھے اور حضرت کی خیریت معلوم کر کے گئے تھے. آپ کا گھر مدینے کے بالائی حصہ سنوح میں تھا، سنوح. وہاں خبر پہنچی کہ حضرت کا وصال ہوا، سیدھے آئے حجرت النبی کے اندر، آپ پر چار خانے دار چادر یمن کی بنی ہوئی پڑی تھی، اٹھایا سر سے پیشانی چومی اور طبت حیاً و میتاً یا رسول اللہ پڑھا، اور فرمایا اللہ لا یجمع علیک موتتین، اللہ تمہیں دو دفعہ موت نہیں دے گا، ایک موت تھی وہ آ گئی. اور سیدھے ممبر پر گئے، جب ممبر پر بیٹھ کر آپ نے یہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، تو صحابہ اتنے خوش ہوئے، ان کو اتنی تسلی ہوئی کہ عورتیں مرد بچے گلی کوچوں میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. حالانکہ یہ احد میں، احد سنتین میں ہے، کتنی مرتبہ، سات سال تک کتنی دفعہ اس کی تلاوت ہوئی، سنی گئی، سنائی گئی، لیکن آج اس کے پڑھنے کا موقع تھا جو حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی، اور اس سے مسلمانوں کو بہت بڑی تسلی ہوئی. بعض حضرات اس واقعے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ وفات النبی پر اجماع ہوا ہے، تو وفات النبی یا ممات النبی مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں بحث نہیں ہے. وفات اور ممات موت طبعی اور انصری کا نام ہے، وہ امر مسلم ہے کہ پیغمبر فوت ہوئے، اور پیغمبر نہلائے گئے، کفنائے گئے، دفنائے گئے، جنازہ پڑا گیا، آپ کی قبر معروف ہے یزار. سوال یہ کہ اس قبر میں جانے کے بعد اس روح اور جسم کا
حیات الانبیاء کے طور پر تعلق ہے یا نہیں، جمہور اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہے. اور یہ حیات قبری ہے، برزخی ہے، اخروی ہے، لیکن دنیا سے کامل ہے، اکمل من الدنیا ہے. دنیاوی حیات کہنا بے ادبی ہے. میں نے اپنے رفقا سے بھی کہا ہے کہ دنیاوی حیات کا اصطلاح آپ کی کمزور ہے، موت پر دنیا ختم ہو جاتی. اور محقق الاثر شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو بھی میں نے کہا کہ آپ کے یہ ماننے والے یہ دنیاوی حیات کیوں کہتے ہیں، دنیاوی حیات مرنے کے بعد کدھر ہوتی ہے؟ تو شیخ نے اس پر کتاب لکھی میرے سوال کے جواب میں، اس کا نام ہے دفع شبہ. دفع شبہ. اور شیخ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حیات قبری ہے، برزخی ہے. جو حدیث پیش کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، پیغمبر زندہ ہیں اپنی قبروں میں. رائے تو موسیٰ فی قبری قائما یصلی، بخاری اور مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ. عجیب بات ہے کہ ایک فرقہ دواللہ زائغہ وہ ہر جگہ موجود مانتے ہیں، ایک وہ جو قبر میں بھی نہیں مانتے، اور ہم اہل سنت والجماعت دیوبند مکتبہ فکر بین الافراط والتفرید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہر اعتبار سے ہم عدالت پر ہے، اعتدال پر ہے. وفات کے بعد جسد اطہر کا روح عالی کے ساتھ تعلق لزوم کے درجے میں ثابت ہے. صدہا آیات و احادیث اس کے ادلہ ہیں. تفصیلات کے لیے علامہ خالد کی کتاب مقام حیات اور محقق الاثر کی کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور اور سماع الموتا اور الشہاب المبین دیکھ لی جائے. پنجاب میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، حیات ممات، حیات ممات. الحمدللہ کراچی میں یہ اس طرح چیزیں نہیں چل رہی، یہاں کامیاب نہیں ہے. بس جہاں تک مسئلہ کے حق کی ترجمانی ہے اتنا ہمارے ذمہ. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. نہیں ہے شان کسی انسان کی کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، تحریر طے شدہ ہے، اجل مقرر. وہی مر پنیٹا دے. ومن یرد ثواب الدنیا، جو کوئی چاہے دنیا کا بدلہ، نوتی ہی منہا، دے دیں گے اس کو اس میں سے. ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو چاہے آخرت کا بدلہ، نوتی ہی منہا، اس کو دے دیں گے. فسنجد الشاکرین، اور بڑھا کے دے دیں گے قدردانوں کو. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ، کتنے پیغمبر ہوئے، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جہاد کیا ان کے ساتھ اللہ والوں نے، بتیروں نے. ربیون اللہ والے، جن کی تربیت ہی دین میں ہو. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ وہ سست ہوئے تھے ان تکلیفوں سے جو ان کو پہنچی تھی راہ خدا میں. وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے. وما استکانوا، نہ ہمت ہارے. یہ تین تکلیفیں پیش آتی ہیں، پریشانیاں دیکھ کے کبھی آدمی وہن ارادہ توڑ دیتا ہے، کبھی کام چھوڑ دیتا ہے ضعف، اور کبھی آئندہ کے لیے بچتا ہے استکانت. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں جمنے والوں کو. وما کان قولہم الا ان قالوا، نہ تھی بات ان کی مگر یہ کہ کہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار بخش دے ہمارے گناہ، وإسرافنا في أمرنا، اور ہماری زیادتی جو ہم سے کاموں میں ہوئی، وثبت اقدامنا محکم کرے ہمارے پیر، وانصرنا للقوم الكافرين مدد فرمائیے کافر لوگوں کے مقابلے میں. جتنا بھی بڑا جہاد ہو عمل ہو دعا ضروری ہے، بغیر دعاؤں کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں تمہیں اسی لیے نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں تربیت کرتا ہوں کہ گھڑی گھڑی دعائیں مانگو، ہر وقت دعائیں مانگو. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دے دیا ان کو اللہ نے بدلہ دنیا میں، وحسن ثواب الآخرہ، اور بہترین بدلہ آخرت کا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند فرماتے احسنیوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کہا مانا کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، پلٹا دے گے تم کو ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پس لوٹاؤ گے نامراد ہو کر. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ کارساز ہے تمہارے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ڈال دیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، رعب یعنی مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں آئے گی. بما اشرکوا باللہ، بوجہ شرک کرنے کے اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بھی سلطانا، جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، شرک کی کبھی بھی کوئی دلیل نہیں. مختلف درگاہوں کے جو آستانوں کے پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، گیارہویں دیتے ہیں، عرس کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں. ومأواهم النار، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ناکار ہے ٹھکانہ ظالموں کا. ولقد صدقكم الله وعده، اور یقیناً سچا کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، استحسونهم، جب قتل کر رہے تھے مشرکوں کو بإذنه ہی اللہ کے حکم سے. یہ جو تم شروع شروع میں ان کو مارنے لگے، یہ خدا کا وعدہ تو تھا. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم بزدل ہونے لگے، وتنازعتم فی الامر، اختلاف کرنے لگے معاملے میں، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کرنے لگے بعد اس کے کہ دکھا دیا تم کو جو پسند کرتے تھے، یعنی غنائم. منکم من یرید الدنیا، تم میں بس دنیا چاہتے ہیں. ومنکم من یرید الاخرہ، بس تم میں آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم، پھر تم سے پھیر دیا ان کی طرف. لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تمہیں. ولقد عفا عنکم، یقیناً معاف کیا تمہیں. یاد رکھنا، قرآن میں جب بھی صحابہ کی غلطیوں پر تنبیہ ہو تو عفو کا بھی اعلان ہوتا ہے. ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ فضل والے ہیں مومنوں پر. استسعدون، جس وقت تم چڑھ رہے تھے، یعنی میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، احد میں تکلیف ایسی پیش آئی. ولا تلبون علی احد، اور موڑ نہیں رہے تھے کسی کی طرف. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر پکار رہے تھے تم کو پیچھے سے. یا ایوہ الناس تعالوا الی، اے لوگوں میری طرف آؤ. فاصابکم غمم بغم، پس پہنچا دیا تم کو غم در غم، ایک غم شکست کا اور دوسرا غم وفات رسول کا. للناس ہم من ولی ہم مانے، فقد الجراب و قتل شیخ عثمانی. لکی لا تحزنو، تاکہ غمگین نہ ہو اس تکلیف پر جو تم سے فوت، ان چیزوں پر جو تم سے فوت ہوئی. ولا ما اصابکم، نہ تمہاری تکلیف. بات سنو، ایک غم یہ کہ شکست ہوئی، دوسرا غم یہ کہ نبی شہید ہوا. فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ جب تمہیں پتہ چلا کہ نبی زندہ ہے تو اب اگر کوئی مرا ہے یا کوئی زخمی ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت احاضر، اب جس نے مرنا ہو مرے، ہمیں تو آپ کا ڈر تھا، شکر ہے آپ زندہ ہیں. فاصابکم غمم بغم،
اصحاب یصیب مانا بدلہ دینا، بس بدلہ دے دیا تم کو غم در غم کی شکل میں. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ غمگین نہ ہو فوت شدہوں پر، ولا ما اصابکم، نہ مصیبتوں پر. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اتارا تم پر غم کے بعد اطمینان بطور اونگ کے. اونگنا جیسے جھوٹا مارنا، اونگنا. صحابہ سے اونگتے تھے، ابو طلحہ کے ہاتھ سے تلوار گرتی تھی. اونگنا جھوٹا وال، یہ جہاد میں فتح کی علامت ہے اور درس میں محرومی کی علامت ہے اور تبلیغ میں سکینے کی علامت ہے. وہ ایک آدمی کو پکڑ کے لائے تھے کہ ذرا بات سنو. وہ بیٹھا ہوا تھا، غریب نیا آدمی تھا، کوئی سو رہا تھا، تو تبلیغی بزرگ نے کہا کہ سکینہ آ رہی ہے. اس آدمی کی بیوی کا نام سکینہ تھا. اس نے کہا نہیں وہ نہ آئے. اس کو میں نے کہا تو قیمہ تیار کر، وہ کیوں آئی؟ وہ سمجھے کہ شاید میری بیوی بھی پیچھے سے آ گئی. تو وہ سکینے سے مراد اطمینان، رحمتوں کا نزول، اس کو سکینہ کہتے ہیں. پھر اتارا تم پر غم کے بعد اطمینان اونگ کی شکل میں. یخشا طائفتا منکم، جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں، اور اس کے ذریعے مجاہدین تازہ دم ہو گئے، تکاوٹ ختم ہو گئی، خوف جاتا رہا، خون میں نیا ابھار آیا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت اور تھی جن کو وہم ڈالا تھا ان کے جیوں نے. بخاری اور ترمذی میں ہے کہ یہ منافقین کی جماعت تھی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت جن کو وہم ڈال رہا تھا ان کے جی. کیا وہم تھا؟ یظنون باللہ غیر الحق، گمان کرتے تھے خدا کے بارے میں ناحق. ظن الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح کہ مسلمان کیسے پٹ گئے، خون خون ہو گئے، 70 مارے گئے. یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا کوئی معاملہ چل سکتا ہے؟ ہماری بات کوئی مانتا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرمائے اختیارات صرف خدا کے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدین لک، چھپاتے ہیں جیو میں جو ظاہر نہیں کرتے آپ کو. یقولون، کہتے، لو کان لا من الامر شیء، اگر ہمارا اختیار چلتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہ قتل ہوئے ہوتے آج. قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرمائیے اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پہنچ کے رہتے وہ لوگ جن پر مرنا لکھا ہوا ہے گرنے کی جگہ، بچ نہیں سکتے. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ آزما دے اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم، اور خالص کر دے تمہارے دلوں کا حال. اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتے دلوں کے راز و بید. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے میدان چھوڑ گئے تھے، ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان، بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تھے تم میں سے جس دن آمنے سامنے ہوا دو جماعتوں کا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک بہکا دیا ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال سے. ولقد عفا اللہ عنہم، لیکن کسی مودودی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا. جب خدا نے معاف کر دیا تو آپ کیوں کہتے کہ احد کی شکست میں ان بیماریوں کا دخل تھا، پھر صحابہ کے بارے میں عیوب قبائح کا بوچھاڑ کر لیے؟ توبہ توبہ. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، کہا اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کر رہے تھے جہاد کے لیے، او کانوا غزاً، یا وہ غازی کے طور پہ ہو، غزاً غازی کی جمع، لو کانوا عندنا، کاش ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ مارے جاتے، ہمارے ساتھ رہتے، ہماری بات مانتے، مسلمانوں کے دھوکے میں نہ آتے. جواب، لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، ڈال رہے اللہ اس حسرت اور شرمندگی کو ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، حیات و ممات اللہ کے ہاتھ میں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل بھی ہو گئے رائے خدا میں، او متتم، یا مر گئے، لمغفرت من اللہ و رحمت خیر مما یجمعون، تو بخشش اللہ کی طرف سے اور مہربانی بہت بہتر ہے اس مال میں سے جو یہ جمع کرتے ہیں. ولئن متتم او قتلتم، اور اگر تم مرے یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف ہی تو جمع ہوں گے. ان آیات کے ذیل میں تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک شعر پڑھتے تھے، حضرت حسین کی طرف منسوب شعر، اِذَا كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنشِئَتْ، اذا کانت الابدان للموت انشئت، فقتل امرئ بالسيف والله افضل. جب یہ بدن کٹنے مرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو پھر مسلمان کا شہیدوں کے مرنا بہت بہتر ہے. اذا کانت الابدان للموت انشئت، فقتل امرئ بالسيف والله افضل. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کڑک ماحول میں، ایسے پریشانی کے دورانیہ میں، ایسے جنگوں کے گھمسان میں کیا شان تھی. فبما رحمت من اللہ للت لهم، بس یہ بھی رحمت ہے اللہ کی کہ آپ نرم ہیں ان کے حق میں، آپ کریم و رحیم تھے. ولو کنت فظا، اگر آپ ہوتے تندخو، غلیظ القلب، سنگ دل، لنفضوا من حولک، بھاگ جاتے ہیں آپ کے پاس سے، کوئی نہیں ہے جو آئے سو رہے. فاعف عنہم، معاف کرے انہیں، واستغفر لهم، مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے. وشاورهم فی الامر، اور ان کو جنگی معاملوں میں شریک مشورہ کرے. مشورہ استاد شاگردوں سے، باپ بیٹوں سے، پیغمبر امت سے کرتا ہے، مشورہ کرے. لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب جہاد کا ارادہ کرے، فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ کرے صرف اللہ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند فرماتے توکل کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، غالب نہیں آ سکے گا کوئی تم پر. وہی یخذلکم، اور اگر مدد نہ کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، بس کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. وما کان لنبی ان یغل، جائز نہیں ہے پیغمبر کو کہ وہ غلا کرے. ان یغل، غل، غل، غلا سے غلول، اخذ الشیء من المغنم بدون اذن الامیر. ایک خوبصورت چادر گم ہوئی، کمکلوں نے یہ بھی خیال کیا کہ شاید حضرت نے اٹھایا،
اللہ نے کہا ایسا نہ کوئی کہتا ہے نبی ان کاموں کے لیے، شان نہیں ہے پیغمبر مرسل کی کہ وہ بغیر اجازت کے غلول کرے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو غلا کرے آئے گا قیامت کے دن غلا سمیت، کسی کے اوپر بھینسا ہوگا، کسی کا بیل ہوگا، کسی کا بکرا ہوگا، کسی پر زمین ہوگی، زمینیں چوری کی ہوگی، پلاٹ چوری کیے، ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، وهم لا يظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، افمن اتبع رضوان اللہ، آیا پس وہ جو اتباع کرتا ہے رضا الہی کا، کمن باء بسخط من اللہ، مانن اس کے ہیں جو مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا، اتباع رضوان اللہ یہ پیغمبر ہے، اور کمن باء بسخط من اللہ یہ ابو جہل ہے. اللہ اکبر. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور ٹکانہ اس کا دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکارا بازگشت ہے، ہم درجاتٌ عند اللہ، اصل میں ہے لہم، التصاق شدید ہو گیا، جیسے آپ کہیں یہ میرا بیٹا ہے، یعنی بیٹے کی طرح ہے، التصاق شدید کہلاتا ہے، ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں پیغمبر انہی میں سے، بشر انسان، روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے جو نبی کی بشریت نہ مانے واجب القتل ہے، روح المانی میں اس جگہ لکھا ہے. شیخ ولی الدین عراقی کا فتویٰ نقل کیا ہے. یہ آیت قرآن میں چار جگہ ہے، بقرہ میں دو جگہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور چوتھی جگہ سورہ جمعہ میں. لیکن طالب علم نقطہ یاد رکھو، من انفسہم صرف یہاں ہے، باقی تینوں جگہ میں منہم منہم ہے، من انفسہم، من جنسہم، و بشرن کا بشرہم، و انسان منہم، یتلو علیہم آیاتی، جو پڑھتے ہیں ان پر آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے گناہوں سے، نبی کی تعلیم ایسی ہے کہ گناہ ختم ہوتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو قرآن و سنت، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی کی طرف، یہ کھلی گمراہی میں تھے لیکن نبی کی وجہ سے بچ گئے. اولما اصابتکم مصیبت، آیا جب کہ پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، قد اصبتم مثلیہا، تم بھی پہنچا چکے ہو ان کا دوہرا، قل تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کیوں پہنچی، قل ہوا من عند انفسکم، آپ فرمائیے تمہاری وجہ سے ہے، ان اللہ علی کل شئن قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو تکلیفیں پہنچی اس دن جب لڑ پڑی دو جماعتیں تو اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور ظاہر کرے منافقوں کو، وقیل لهم تعالوا، اور کہا جاتا ہے ان سے آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو رائے خدا میں، اب ادفعوا، یا ڈیفینس کرو، کم از کم بچنے کی کوشش کرو، قالوا یہ منافق کہتے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے قتال ہم ضرور ساتھ دیتے، منافق قتال نہیں جانتا تو مومن کا فرض ہے کہ وہ جہاد سے واقف ہو. یاد رکھنا آیت سے پتہ چلا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. یہ منافق کفر کے زیادہ قریب ہے بجائے ایمان کے. یہ انداز کافرانہ ہے جہاد اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے انحراف کرنا. یقولون بافواہم کہتے اپنے منہوں سے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. مشرکین جب احد سے بھاگے تو انہوں نے ایک جگہ کا اعلان کیا کہ ہم وہاں پر دوبارہ ٹھہریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں صحابہ بھیجے اور وہاں سے بھی ان کو بگایا. بعض مورخین کہتے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے. اس جگہ کو بدر صغرا کہتے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. الذین قالوا لاخوانہم یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے اپنے بھائیوں سے وقعدوا خود بیٹھے رہے لو اطاعونا ما قتلوا ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے. قل فدروا عن انفسکم الموت آپ فرماؤ ہٹاؤ نا اپنی موت تم بچنے کوشش کرو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گمان نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر چکے ہیں. بل احیاؤن بلکہ وہ زندے ہیں. عند ربہم رب کے ہاں یرزقون ان کو روزی دی جاتی ہے جسم اور روح دونوں کو. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش ہے جو دیتا ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اور بشارت دینا چاہتے ان لوگوں کو جو ملے نہیں ان کو پیچھے سے. اور وہ بشارت یہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ نہ ہم خوف زدہ ہیں اور نہ ہم غمگین ہیں. اللہ نے ہمیں ہر طرح خوشی اور نعمتیں دی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل یہ خوشخبری دیتے ہیں نعمت الہی و فضل کی. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین کہ اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا اجر مومنوں کا. الذین استجابوا للہ یہ بدر صغرا وہ لوگ جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی. من بعد ما اصابہم القرح بعد اس کے کہ ان کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچ گئی تھی. اللہ اللہ للذین احسنوا منہم واسطے ان کے جو احسنی ہیں ان میں. واتقوا اور پرہیزگار ہے اجر و عظیم بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس وہ جن کو کہا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم مشرکین اکٹھے ہو رہے تمہارے خلاف. فخشوم بھاگو فزادہم ایمانا مسلمانوں کا ایمان اور بڑا. انہوں نے کہا ہم بھاگنے نہیں آئے ہم بگانے آئے. وقالو کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کافی ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ پس وہ پلٹ گئے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر. مشرکین ان کی خبر سن کے بھاگے یہ خوش خوش واپس آئے. لم يمسسهم سوء ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اتباع کیا رضا الہی کا. واللہ ذو فضل عظیم اللہ بڑے فضل والے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ بے شک یہ تمہارا شیطان ڈراتا ہے اپنے لوگوں کو. فلا تخافوہم ان سے مت ڈرو. وخافونی مجھ سے ڈرو. ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن. دشمن کے مقابلے میں خوف شیطان کا کام ہے. دشمن کے مقابلے میں استقامت یہ مومن کا منصب ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں کفر میں. انهم لن يضر الله شيئا بے شک یہ بگاڑ نہیں سکیں گے اللہ کا کچھ بھی. اللہ يجعل لهم حظا في الاخره ہرگز نہیں دے گا اللہ ان کو کوئی حصہ آخرت میں. ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں. لیدر اللہ شیئا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کے دین کا. ولہم عذاب علیم ہر طرح کا عذاب عظیم علیم مہین
ولا يحسبن الذين كفروا گمان نہ کرے کافر لوگ انما نملی لهم خیر لانفسهم کہ یہ جو مہلت دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے ان کے لیے انما نملی لهم ليزدادوا اثما ہم مہلت دیتے ہیں کہ یہ اور بڑے گناہ میں ولهم عذاب مہین اور ان کے لیے عذاب رسوا کنے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه نہیں اللہ کی چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت میں جس میں تم ہو پریشان مایوس تکلیف دشمنوں کا انبار حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ علیحدہ کرے مشرک کو موحدوں سے وما كان الله ليطلعكم على الغيب اور نہیں اللہ کے اطلاع کرے تم کو غیب کی اطلاع بالغیب اظہار بالغیب اخبار بالغیب انباء بالغیب یہ وحی کی قسم ہے یہ علم غیب نہیں ہے ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن اللہ چنتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہے فآمنوا بالله ورسله مان لاؤ اللہ اور رسولوں پر وإن تؤمنوا اور اگر تم ایمان لائے وتتقوا پرہیزگار بنے فلکم اجر عظیم پس تمہارے لیے اجر بڑا ہوگا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل گمان نہ کرے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے مال و دولت میں سے فضل میں سے وہ خیر اللہم کے وہ بہتر ہے ان کے لیے یفعلون فعلا خیرا یعنی یبخلون بخلا خیرا یہ اس عامل محذوف کا صفت ہے بل هو شر لهم بلکہ وہ شر ہے ان کے لیے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب گلے میں لٹکایا جائے گا جو یہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن دد سرد د مہران دا بشی لڑم مہران دخپولان دے بے دل کا اور دخپولان دے بے ارغل کا سونا اور چاندی مال اور دولت جو وقت پر خرچ نہ کیا گیا اس سے اجدہا بن جائیں گے اور جمع کرنے والے کو ڈسیں گے اور کاٹیں گے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے ہاں ہے میراث آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ یقیناً سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم غیر محتاج معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بہت زور دے رہے خرچ کرو بخل مت کرو بہت پیسے چاہیے اللہ بہت تنگ دست ہے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کافرانہ جملے ہیں ان کے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کافر کرتا ہے سنکتب ما قالوا ابھی لکھتے ہیں جو یہ بکتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ اور یہ جو قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو بغیر حق نہ حق انبیاء کے وارث علماء طلباء نمازی تبلیغی یہ سب جو قتل کیے گئے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے عزم کا فاتح عمل غافل مشو عزم کا فاتی عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو از جو ان قریب کسی نہ کسی بہانے یہ قاتل صفاق پکڑے جائیں گے اور زمانہ ان کو کہے گا تو منکر قانون مکافات عمل تھا لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے بڑے بڑے علماء اکابر فقہا محدثین مفسرین محتممین قراء دور حدیث تخصص کے پاک صاف فرشتہ صفت طلباء وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم لکھ رہے ہیں جو یہ بکتے ہیں کہ ہم سے کوئی زوراور نہیں، زوراور آیا نا تم سے پوچھنے لگ گیا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور یہی قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، اور پیغمبر کے جانشین اور وارث، علماء و طلباء کو، نمازی اور تبلیغیوں کو، شریف پولیس، نیک خصلت فوج، یہ سب احترام اور تقدس کے لائے گی۔ یہ ملک کا سرمایہ ہے۔ ایک سپاہی کس جرم میں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حفاظت کر رہا ہے۔ ایک فوجی دستے پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ دہشت اور وحشت نہیں کرنے دے رہا ہے۔ ڈاکو جب کسی گھر میں ڈکیتی کرنے جاتا ہے تو پہلے چوکیدار کو ہٹاتا ہے۔ علماء و طلباء کو کیوں مار رہا ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے ان کی بے دینی کامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ علماء و طلباء اور ان سے محبت کرنے والوں کو قیامت تک سرسبز و شاداب رکھے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکو عذاب جلانے والا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بس سبب آگے بھیجنے تمہارے ہاتھوں کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والا بندوں کے ساتھ۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ ظلام نہیں ہے، مبالغے کسی کے، کیا ظالم ہے؟ نہیں، اللہ کی صفات کمال کی ہوتی ہے، وہ جب ہو تو پھر پورا ہوتا ہے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے عہد کیا ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ایمان نہ لائے کسی پیغمبر پر، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ دکھا دے ہم کو قربانی، تاکلہ النار، جس کو آگ کھائے۔ گزشتہ زمانے میں جو قربانی قبول ہو جاتی تھی آگ آ کے اس کو جلا لیتی تھی، اور جو مردود ہو جاتی تھی وہ سڑ جاتی تھی، کسی کو استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہمارے پیغمبر کی جامعیت ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اللہ کے نام کے نظر و نیاز، فقراء و مساکین کے لیے حلال طیب ہے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی، آپ فرمائیے، آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر مجھ سے پہلے، بالبینات، معجزات لے کر، وباللذی قلتم، اور یہ جو تم مانگتے ہو، فلما قتلتم، ان کو کیوں قتل کیا پھر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوا، کا اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فقد کذب رسل من قبلک، پس تحقیق تکذیب کی گئی اور پیغمبروں کی بھی آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ بھی لائے تھے معجزات، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، کلم کل کتاب، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکنے والا ہے موت کو، کل نفس مضاف مضاف الیہ مبتدا ہے، ذائقۃ الموت مضاف مضاف الیہ خبر ہے، ہر ذی روح چکنے والا ہے موت۔ یہ مت کہا کہ موت کا ذائقہ، موت میں ذائقہ نہیں ہے، ڈنڈی سوٹی بازار کی دروں مرڈی، ایک ذائقی چتے دی، ذائقہ تو خود چکنے والا ہے، ہر ذی روح چکنے والا ہے موت، یہ ترجمہ ہے۔ جس نے ترجمہ کیا موت کا ذائقہ، سمجھو کہ عربیت سے ناواقف ہے مفسر، عربیت نہیں آتی اس کو۔ ہر جاندار چکنے والا ہے موت کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت داخل ہوا اللہ نصیب کرے، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، ٹیسٹ میں تو اکثر فیل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکہ دہی کا۔ آدمی سمجھتا ہے میں ہوں گا اور زندہ رہوں گا، میں ہوں گا میرا گھر ہوگا، میں ہوں گا میری نوکری ہوگی، میں ہوں گا میرا مال ہوگا، اچانک سارا سیاہ پڑ جاتا ہے، تاریخ کی رات آ جاتی۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا مال کے ذریعے بھی، وَأَنفُسُكُمْ، خود تمہارے نفسوں کے ذریعے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، اذن کثیرہ، تکلیفیں بہت، زبانی کلامی تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، پروگرام پہ جم کے رہو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ واقعی سنجیدہ کاموں میں سے، پختہ کاموں میں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرنے کا ہے جب لیا اللہ نے پکا عہد و پیمان ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کیا وعدہ لیا عالموں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بیان کرنا لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپانا نہیں، کہاں بیان کیا، بیان کدھر کر لیا، بس وہ چھ نمبر ہے جو بیان ہو رہا ہے، ہاں نہ سات ہو گئے نہ آٹھ ہو گئے اور چھ ہی چل رہا ہے، اور یہ کیا بیان کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے آدھا گھنٹہ، اکو بکو رکو ڈکو، ہانگا ولدی بھانگا، پوچھو کہ کتنی آیت کا ترجمہ کیا آج، بخاری مسلم ترمذی مشکات کی کوئی حدیث بیان کی، ہرگز نہیں، تو یہ آدھا گھنٹہ آپ نے کس میں گزارا، لیلا و مجنون کا قصہ سنایا، اس کا بھی تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ مجنون تابعی ہے اور حضرت عمر کا شاگرد ہے، وہ بھی یہاں سے آپ کو سننے میں آیا، مجال نہیں کہ وہ آپ کو صحیح بات بتائے، کوئی چروانہ دن کا خانہ تھا، یاد کرنے کا ہے جب پکا وعدہ لیا اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتابیں دی گئی، وہ تمہیں کتنی کتابیں پڑھنی پڑی، اولا و ثانیہ سے دور حدیث تک کتنی کتابیں ہو گئی، تم بیان کرو گے دین لوگوں کو، چھپانا نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ، ڈال دیا پسے پشت، یعنی لوگ خفا ہو جائیں گے، وہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ بھتیجے سے بھانجے سے بہنوئی سے پردہ ضروری ہے، اس نے کہا رشتہ داروں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے کہا شریعت جو ٹکڑا ٹکڑا ہو رہی ہے اس سے نہیں خفغان ہو رہا ہے تمہیں، رشتہ داروں کا تمہیں بہت خیال ہے، پس ڈال دیا انہوں نے علم کو پس پشت، واشتروا به ثمنا قلیلا، اور لینے لگے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی، فبئس ما یشترون، کیا برا ہے جو یہ لیتے ہیں، لا تحسبن الذین یفرحون، گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، جو وہ کرتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو ان کاموں پہ جو کیا ہی نہیں، ایسے اپنی تعریفیں کراتے ہیں، فلا تحسبنہم، سوچنا نہیں ان کے بارے میں، بمفازت من العذاب، کہ یہ بچ جائیں گے عذاب سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، وللہ ملک السماوات والارض، دعوی سورت بار بار، اور سلطنت آسمان و زمین کی اللہ کی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اب دلائل کا خلاصہ کیونکہ آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے رات اور دن کے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی، سردیوں میں، سردیوں میں بلکہ راتیں بڑی ہوتی، اور کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑی، یہ سارا نظام خدا کی قدرت کی دلیل ہے، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، کل ہی میں نے سنا کہ روس نے عالمی عدالت میں کیس کیا ہے امریکہ کے خلاف، کہ یہ جو کہتے ہیں ہم چاند پر گئے وہاں سے پتھر لائے مٹی لائے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کسی اور ریاست میں اترتے ہیں وہاں سے ٹکڑے وکڑے توڑ کے لاتے ہیں، روس نے عالمی عدالت میں امریکی سائنسدانوں کے اوپر مقدمہ دائر کیا کہ یہ جھوٹ اور دروغگوئی ہے،
چاند پر کوئی نہیں جا سکتا ہے. اگر یہ آسمان و زمین اور نشانیاں دیکھ لیتے تو یہ مسلمان ہو جاتے. قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے کھڑے کھڑے, نماز شروع ہوتی ہے تو قیام ہے, وقعودا پر بیٹھتے ہیں. افقاء کہتے ہیں جب سجدے پر قادر نہ ہو تو پھر بیٹھ کر ہی قیام ہوگا, اس لیے کرسی کے سامنے کھڑے ہونا خلاف فقہ. شامی امداد الادلہ بدائے الصنائع بری پڑی, کرسی کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, کرسی ہٹا دو. اور جب کرسی نہیں ہٹا سکتے سجدہ اشارے سے ہے, تو جب سجدے پر قادر نہیں تو وجوب قیام ختم. فتاوی شام والا جنوب ہے اور کروٹ کے بل. بیمار نماز کیسے پڑھے؟ شوافی و حنابلہ کے نزدیک کروٹ کے بل. ظاہری آیات ان کی دلیل ہے. حنفیہ کے نزدیک ٹانگیں قبلے کی طرف ہوگی, سر تھوڑا سا اوپر کیا جائے گا اور پھر اشارہ کرے گا. ابن عابدین نے فتاوی شام میں اور کاسانی نے بدائی میں اس کے ادلہ قائم کیے اور اس ہیئت کو خاص کیا مردے کی تدفین کے ساتھ. والا جنوب ہے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور سوچتے ہیں آسمان و زمین کے پیدائش میں. تو جب سوچ سوچ کے کیا کرے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے پروردگار آپ نے نہیں بنائے اس کو بیکار. سبحانکا تیری ذات پاک ہے کہ کوئی مخلوق بغیر حکمت کے ہو. فقنا عذاب النار, ہمیں بچائیے جہنم کے عذاب سے. ربنا اے پروردگار, انک من تدخل النار, بے شک آپ جس کو داخل کرے جہنم. فقد اخزیتا, اس کو رسوا کر دیتے ہیں. وما للظالمین من انصار, اور ان ظالموں کے بچانے والے نہیں. ربنا اے پروردگار, اننا سمعنا منادیا, ہم نے سن لیا ندا کرنے والا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام محمد ابن کعب کہتے ہو القرآن, ابن جریج کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ینادی للایمان, جو دعوت دے رہے ایمان کی. ان آمنوا بربکم, کی ایمان لے آؤ رب پر. فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. ربنا اے پروردگار, فاغفر لنا ذنوبنا, درگزر فرما ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا, دور کر دے ہمارے خطا. وتوفنا مع الابرار, اور موت دے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ. اچھے لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی ضروری ہے, آخرت میں بھی ضروری ہے. اچھے لوگوں کے اعمال کرو گے تو اچھوں کے ساتھ ہوں گے. سب سے اچھے پیغمبر ہے, تمام اچوں کے سے پسالار ہے, تاج ہے. اور پیغمبر کی سنتوں سے پیغمبر کے ہمراہ حشر ہوگا. ربنا اے پروردگار, وعاتنا ما وعدتنا, اور دیجئے ہم کو جو آپ نے ہم سے وعدے کیے. علی رسولک, پیغمبروں کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ, رسوا نہ فرما قیامت کے دن. سورت بقرہ کے اخیر میں بھی دعائیں تھی, لیکن یہاں بہت تفصیل کے ساتھ دعائیں. معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کے اخیر میں دعا ہونا چاہیے. اور قرآن یہ تعلیم و تربیت بھی دے رہا ہے کہ بہت دعائیں مانگا کرو. انک لا تخلف المیاد, آپ خلاف نہیں کرتے وعدے کا. فاستجاب لهم ربهم, قبول کی اللہ نے ان لوگوں کی یہ دعا. انی لا اضیع عمل عامل منکم, میں نہیں ضائع کروں گا عمل عامل کا تم میں. من ذکر او انثی, مرد یا عورت. چونکہ آگے سورۃ النساء آ رہی ہے, اس لیے برت استحلال کے طور پر عورت کا ذکر بھی آ گیا. سبحان اللہ. بعضکم من بعض, آپس میں ایک ہو, مرد عورت سے پیدا ہے, عورت مرد سے پیدا ہے. مرد اور عورت دونوں کی زندگی, اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے. بعضکم من بعض, فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی واخرجوا من دیارہم نکالے گئے اپنے گھروں سے واؤذوا فی سبیلی ستائے گئے میرے راستے میں وقاتلوا اور وہ قتال کیا وقتلوا اور قتل کیے گئے لو کفرن عنہم سیئاتہم ضرور ہٹاؤں گا ان سے ان کے خطا ولو ادخلنہم جنات تجری من تحت الانہار اور داخل کروں گا ان کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں ثواب من عند اللہ یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے. اب ان چیزوں کو رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی چہل پہل, دنیا کے ناز و نخرے. تو اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کی جو کافر ہے, فی البلاد شہروں میں ملکوں میں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے دور دورہ ان لوگوں کا جو کافر ہے ملکوں کے اندر. ای ہما ہے چست چومی بگزر, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. شیخ سعدی بھی خوب ہے, ای ہما ہے چست چومی بگزر بخت و تخت و امر و نہی و گیردار, سلطنت اور راج بادشاہت اور سلطانی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دور دورہ کافروں کا ملکوں میں, متاعن قلیل چند روزہ سامانے, ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وبئس المہاد اور ناکارا بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں رب سے, ہدل للمتقین, لہم جنات تجری ان کے لیے جنتیں ہیں کہ بہے گی, من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے, نزلا من عند اللہ یہ مہمانی اللہ کے ہاں سے, وما عند اللہ خیر للابرار اور جو اللہ کے ہاں ہے بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. مہمانی ہے, آپ کہتے ہیں میرے مہمان ہو جائے, مجھے مہمانی کا موقع دے. یہ نہیں کہتے کہ مچھلی کھلاؤں گا, قورمہ کھلاؤں گا, بریانی کھلاؤں گا, قیمہ بروش کر, نا ایک جامع قدر کا لفظ بولو, پھر آگے میزبان میں جتنی صلاحیتیں اتنی مہمانی ہوتی ہے. تو اشارہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ بہت کچھ عطا فرمائے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے, لمن کچھ ایسے ہیں, یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم. سورۃ بقرہ جب ختم ہو رہی تھی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ, اب یہ ختم ہو رہی, پھر ایمان کا تذکرہ تاکہ مقاصد کے اندر ہی بات رہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ہے جو ایمان رکھتے اللہ پر اور اس وحی پر جو تمہارے پاس آ رہی, اور ان پر جو ان کے ہاں آئی, خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے, لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمہ, لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, لیتے نہیں اللہ کے دین پر تھوڑی قیمت بھی, اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ہوگا رب کے ہاں, ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو, اصبروا صبر کرو, وصابروا اور دوسروں کو صبر سکھاؤ, ورابطو اور جڑ کے رہو, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تین منصب ہے مومن کے, ایک ہر طرح کے حالات کے مقابلے میں حق پر قائم رہنا, یا ایو الذین آمنو اصبروا, دوسرا یہ کہ اپنے شاگردوں کو اپنے مقتدیوں کو, ہمارے طلباء شہید ہوئے پھر مولوی اسماعیل ایک مدرس بھی شہید ہوا، بڑی سراسیم کی تھی، جامعہ کے مقتدر استاد مولانا عنایت اللہ نے میری درخواست پر تقریر کی، یادگار تقریر فرمائی، یادگار تقریر، اس سے زخمی دل کو سہارا ہوا اور مرہم ملا، ہمتیں بڑی، علماء و طلباء کی بہت دلبستگی ہو گئی. اور ورا بھی تو رباط کا اطلاق دو جگہ ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ابھی ہم نے فجر پڑھی الحمدللہ، ابھی زور پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد عصر مغرب. وہ کام کیا ہے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمیں مولوی بنایا، طالب علم بنایا، مسجد میں بٹھایا، ہمارے سامنے قرآن بچھایا، چار گھنٹے ہم قرآن کے سامنے بیٹھے رہتے. تو رباط ایک ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ذرا غور سے سنو. دوسرا قرآن میں ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگی گھوڑے پالنا، ذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کو بھی کہا کہ یہ رباط ہے، اور جنگی گھوڑے پالنا، حافظ ابن قیم نے فرمایا میں ان دونوں باتوں کو سمجھ نہیں رہا تھا، یا اللہ ان میں جوڑ کیا ہے، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یہ بھی رباط ہے، اور میزائل، توپ، ٹیکنالوجی، ایٹمز، اسلامی حکومت کو، اسلامی مشینری کو اپنانا کفر کو ڈرانے دمکانے کے لیے، آپس میں حادثات کے لیے نہیں، یہ بھی رباط ہے بحکم قرآن. تو ابن قیم نے عجیب نقطہ لکھا ہے، فرماتے کافی وقت کے بعد مجھ پر واضح ہوا کہ ایک جسم کا بادشاہ ہے وہ دل ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور وہ نمازوں کے مسئلے سے ہے، اور ایک ملک کے دارالخلافہ ہے، بادشاہ ہے، پاکستان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، وہ جنگی فنونی صلاحیت اپنانے سے ہے، وہ بھی رباط ہے. تو ایک چھوٹی سلطنت، جسم و جسمانیت، اس کا علاج نمازوں سے ہے، اور ایک بڑی سلطنت جس سے پورے پاکستان کا چپا چپا محفوظ ہو، چاروں صوبوں میں امن ہو، ہر شخص کو عزت، وقار، اخلاص و سکون کی زندگی مل جائے، وہ بھی رباط ہے. تو دونوں سرحدوں کے تحفظ کے لیے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ رباط، اور مضبوط قسم کی جنگی تیاری کرنا بھی رباط ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دوسروں کو صبر سکھاؤ، ورابطوا، اور رباط اپناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. حافظ ابن قیم کی ہماری معلومات میں تین چار تفسیریں ہیں، ایک تفسیر ان کی بدائع و تفسیر ہے، پانچ جلدوں میں، اس میں کچھ نہیں ہے، ایک جلد میں ان کی ایک تفسیر جمع ہے، وہ بہترین ہے، اس کا نام ہے التفسیر القیم للحافظ ابن القیم، استاد بنوری نے یتیمۃ البیان میں صرف اس کا حوالہ دیا ہے، اور جب اس کو میں نے دیکھا تو اس میں یہ وجہ معلوم ہو گئی، بدائع و تفسیر میں کچھ نہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللهم انا نعوذ بك من جميع المهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، برما اور رنگون کے پریشان حالوں کی مدد فرما، اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یہاں سے دہشت وحشت ختم فرما، ہر طرح امن اور حفاظتی فضائے خوشگوار و پائیدار فرما. اللہ نشست تفسیر آسان فرما، دل و جان منشرح فرما، آنے والے جانے والے شرکت کرنے والوں کو سہولت عطا فرما، دل و دماغ کی صلاحیت بلند فرما، رمضان مبارک فرما، روزے اور تراویح، تلاوت اور ذکر، شب بیداری اور دیگر نیکیوں و حسنات خوب خوب متضاعف فرما، قبول مقبول فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، گھر میں بھی کچھ تکلیف ہوئی ہے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت شفا عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.